मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في وائز والي مگر بڑھا دے تو زیادہ ثواب ملے گا ان شاء الله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وقال تعالى وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة قرآن مجید کی دو آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے مطلب بڑا مائک ہوتا ہے نا ہاتھ میں پکڑنا آسان ہوتا ہے یہ انگلیوں سے ٹکانا بڑا مشکل ہے بڑا مائک ہوتا ہے نا ہاتھ میں ایسے پکڑ لیتا میں اس کو اور ذرا سا یہ دائیں بائیں ہوتا ہے تو آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے اگر آسانی سے ممکن ہے اس کو میں ویسی کالر پہ لگا لوں نہیں پھر آواز چیخنا بہت پڑے گا مجھے اور چیخ کے بعد ہوتی ہی سارا زور جو ہے نا وہ چلانے پہ لگ جاتا ہے چیخنے کے لیے اللہ نے گھر دیا اس نے آدمی میں جب نکاح پڑھاتا ہوں جی تو جب میں نکاح پڑھاتا ہوں دولہا سے کہتا ہوں کہ قبول ہے تو وہ بڑے آرام سے کہتا ہے قبول ہے تو وہ بڑے آرام سے کہتا ہے قبول ہے تو میں اسے کہتا ہوں کیا ہو رہا بار بار بند کیوں ہو رہا ہے یہ مجھے چیخنا پڑے گا اصل میں مجھے تجربہ ہے نا میں نے کوئی ایک بیان تو کیا نہیں ہے اس کے لیے بہت چیخنا پڑے گا مجھے ہاں وہ نہیں آئے گی آواز یہ بڑا مائک ہونا چاہیے ایسے ہاتھ میں اس کو تو یہ اس میں کیا پرابلم ہے نہیں سینڈ کی ضرورت نہیں میں ہاتھ میں بولوں یہ بار بار بند نہ ہو بس جی یہ ٹھیک ہے بہترین یہ میں ویسے لگا لیتا ہوں
دونوں لگا لیں گے
ہاں جی ٹھیک ہے تو جب میں نکاح پڑھاتا ہوں نا دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے وہ بڑے آرام سے تمیز سے کہتے ہیں قبول ہے میں کہہ رہے ہیں ایسے قبول کرو جیسے بات کا گھر میں بات کرو گے تو اس طرح سے قبول کرو میں نے قرآن مجید کی دو تین دو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی ہم سب کو سننے کی سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دیکھو بھائی میں جو آپ کے پاس یہاں حاضر ہوا ہوں میں کوئی آپ کو کاروبار کے طریقے نہیں بتا سکتا میں آپ کے رشتے نہیں کرا سکتا میں آپ کو جن کو یہاں نیشنلٹی نہیں ملی ان کو یہ طریقہ نہیں بتا سکتا کہ ان کو یہاں کیسے نیشنلٹی ملے گی جو یہاں الیگل رہ رہے ہیں ان کو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ لیگل کیسے ہو سکتے ہیں کسی کو شوگر ہے تو میں شوگر کنٹرول کرنے کے طریقے نہیں بتا سکتا کسی کا قد چھوٹا ہے تو قد لمبا کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا کسی کے سر پہ بال نہیں ہیں تو بال اگانے کا طریقہ نہیں بتا سکتا سوال پیدا ہوتا ہے پھر آپ یہاں آئے کس سلسلے میں کیا خیال ہے بھائی اور اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا جو توقع سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ لوگوں کی محبت ہے تو جب مولانا کے پاس میں تو مولانا آدمی ہوں نا تو جب مولانا کے پاس پبلک کو دینے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر آپ لوگ کس سلسلے میں آئے ہیں یہاں
کی محبت میں.
ارے بھائی مجھے مفتی کے ماشاء اللہ محبت میں آئے ہیں, تو محبت کی بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا. چلو ماشاء اللہ آپ لوگوں میں بڑا جوش ہے, مجھے اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو اتنے لوگ ماشاء اللہ اور امریکہ میں ایک پاکستانی کو سننے کے لیے, لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ پاکستانی لوگ جا کے اب امریکیوں کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر یہ اتنے ان کے پاس گائیڈنس ہوتی تو وہ ترقی کر لیتے, کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی اگر کوئی پاکستانی آ کے امریکہ میں رہنے والوں کو سمجھا رہا ہے تو یہ قیامت کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب دجال بس آنے ہی والا ہے. یعنی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے, سیکولر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یار تم اگر اتنی تمہارے پاس کوئی سکسیز اور کامیابی کا نسخہ ہے تو اپنے ملک کو ٹھیک کر لو, تم لوگ بھاگے بھاگے یہاں کیوں آتے ہو؟ بعض لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کیے ہیں, لیکن میرے اپنے چینل میں جب بیان جاتا ہے تو زیادہ تر پازیٹو کمنٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو زیادہ تر اپنے لوگ ہوتے ہیں نا. لیکن جب نیوٹرل قسم کے چینل میں بیان جاتا ہے تو بڑے ملے جلے تبصرے آ رہے ہوتے ہیں, وہ میں دیکھتا ہوں. میں جاپان گیا, وہاں بھی یہی تبصرہ تھا کہ بھائی تم کیا جاپانیوں کو جا کے بتاؤ گے پاکستان کے, وہ بھی مولوی, ایک تو پاکستانی اوپر سے وہ بھی مولوی, وہ جاپان میں جا کے بتا رہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تم لوگ اپنے گٹروں کے ڈھکن تو لگا لو پہلے اپنے ملک میں, اس کے بعد جا کے امریکہ اور جاپان والوں کو بتاؤ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو میں آپ اس کو اس سوال کو اور مضبوط کر رہا ہوں, یعنی میں یہ رشکال مجھے خود بھی ہو رہا ہے یار میں کس سلسلے میں آیا ہوں یہاں پہ. پھر میں جب جواب سوچتا ہوں تو مجھے وہ سلسلہ سمجھ میں آتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جواب سوچتا ہوں تو مجھے سلسلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں وہ سلسلے میں آیا ہوں. تو اگر میں آپ کی صحت کے سلسلے میں حاضر ہوتا تو مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے بھائی. میں آپ کو آ کے تھوڑی بتاؤں گا, بھائی آپ دنیا کو بتاؤ گے بھائی, آپ ایک ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہو. میں آپ کو آ کے کوئی بھی پاکستانی یا میں آپ کو کسی بھی سیاست میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں آپ کو آ کے گائیڈ کروں گا. جو ہمارا حال چل رہا ہے سیاست میں, جو اکنامیکلی ہم جس بدحالی کا شکار ہیں, اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے خوشیاں دے. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ لوگ اتنا مجمع یہاں اتنی زیادہ خواتین جن کا میں دشمن سمجھا جاتا ہوں, حالانکہ میں خدا کی قسم خواتین کا دشمن نہیں ہوں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جتنا خواتین کے حقوق کا میں علم بردار ہوں, میں بڑے دعوے نہیں کر رہا, اتنا ویمن رائٹس پہ شاید کوئی بھی نہیں بولتا, لیکن میں ان رائٹس کی بات کرتا ہوں جو واقعی میں رائٹس ہیں. بات چیزیں لیبل ہوتی ہیں, لیبل اکثر لیبل میں ایک لطیفہ سناتا ہوں نا میں, کہ ایک آدمی نے چاول چینی کی بوری پہ لیبل لگایا ہوا تھا چاول کا رائس. کسی نے پوچھا بھائی اندر چینی ہے باہر اسٹیکر چاول کا لگایا ہوا ہے, تو کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. آپ لوگ کو پتا مکھی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مکھیوں کو میں مس کر رہا ہوں یہاں پہ بہت زیادہ, مکھیاں نظر نہیں آ رہی. تو ایسا نہ ہو آپ کی ڈکشنری سے اردو میں مکھی کا لفظ ہی نکل جائے. اتنی صفائی ستھرائی ماشاءاللہ یہاں ماحول ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے چینی کی بوری پہ, دیکھو بھائی مکھیوں کا ذکر غیبت کی نا مکھیوں میں, تو چاول چینی کی بوری پہ میں نے چاول لکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے, مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا ہوا اس کو؟
کنٹرول روم میں کر رہے ہیں.
اچھا اچھا جی, کنٹرول روم میں, اللہ خیر کرے. کنٹرول روم سے اگر سب چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں تو شادی شدہ لوگوں کو ایک ہی چیز کو کنٹرول کرنا ہے, گھروں میں کنٹرول روم بنائیں. جی تو دکاندار کہتا ہے میں نے چینی کی بوری پہ لیبل لگایا ہوا ہے چاول کا مکھیوں کو دھوکا دینے کے لیے. مکھیاں جب لیبل پڑتی ہیں نا چاول ہے تو بیٹھتی نہیں بوری, تو بتاؤ کیا مکھی چاول کے لیبل سے دھوکا کھا جائے گی؟ ہے بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ وہ خوشبو سے پہچانتی ہے. تو جب مکھی جیسی بے وقوف مکھی جیسا بے وقوف جانور بھی नारों और लेबल से धोखा नहीं खाता, तो आप वीमेन राइट्स के सिर्फ लेबल से धोखा कैसे खा लेते हो? हकीकत में इस्लाम ने औरत को जो हुकूक दिए, क्योंकि आज मेरा टॉपिक में ये खास तौर पर खवातीन के हुकूक में सोच कर आया था, मैंने बात करनी है और आगे जाके करनी थी, लेकिन ये थोड़ी सी चल पड़ी है तो आगे मैं चलता हूं, फिर इंशाल्लाह जो असल टॉपिक है उससे इसको कनेक्ट करूंगा मैं, कि हकीकत में जो इस्लाम ने औरत के हुकूक बयान किए हैं वो दुनिया में कोई कौम औरत को वो हुकूक नहीं देती है, लेकिन उसको ऐसा उल्टा बना के पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि इस्लाम में जो है ना औरत को विरासत आधी दी है, भाई एक आदमी का एक बेटा हो और एक बेटी हो, 300,000 रुपए वो छोड़कर गया हो, 300,000 से मुराद यहां के 300,000, तो वो यहां के 300,000 रुपए नहीं डॉलर छोड़ के चला गया और उसका कोई वारिस नहीं है, तो बेटे को मिलेंगे $200,000, बेटी को मिलेगा $100,000। अब फौरन लोग एतराज करना शुरू कर देते हैं, वाह भाई वाह, बेटा होने की वजह से उसको डबल दिया जा रहा है और इसका कसूर सिर्फ ये है कि ये क्या है, औरत है, इसको कितना दिया जा रहा है, 100,000 दिया जा रहा है, ये तो जुल्म है। भाई जब भी किसी लॉ को कानून को पढ़ा जाता है ना, प्रॉपर पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद उस पर एतराज किए जाते हैं। इस्लाम ने बेटे को 200,000 दिए, खर्चे 400,000 के डाल दिए उसके ऊपर, बेटी को 100,000 दिया, खर्चा 1 रुपए का भी नहीं डाला। बेटा जब बड़ा होगा शादी करेगा, मेहर का खर्चा किसके जिम्मे है? ये मैं आखिर में चलूंगा, ताकि मैं जो असल टॉपिक है ना वो उससे नाड़ जाऊं, वो मेरा आखिर में चलते हैं, ताकि वो शुरू से ही टॉपिक चेंज हो गया तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तो मैं किस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं ये मैं बयान कर रहा था। आप कहेंगे भाई मुफ्ती साहब आप पाकिस्तान से आए हो, आप लोग अपने शहर में गटर के ढक्कन तो लगा नहीं सकते, आप हमें आके क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। तो वाकई मैं आपको गाइड इस सिलसिले में नहीं कर सकता, मैं ना सेहत के इश्यूज पे बात कर सकता हूं, मैं ना आपको बिजनेस के तौर तरीके बता सकता हूं। मेरा टॉपिक क्या है? मेरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको अल्लाह का पैगाम जो अल्लाह ने कुरान में कहा है, क्योंकि मैंने कुरान अलहम से लेके बन्नास तक पढ़ा है प्रॉपर वे में, ऐसे नहीं पढ़ा कि यूं करके किताब पढ़ ली और आपने कहा कि मैं पढ़ा लिखा बन गया। कुरान पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वो जबान आनी चाहिए जिस जबान में कुरान मजीद नाजिल हुआ। मैं जब मदरसे में आलिम बनने के लिए गया तो मुझे जो मोटिवेशन मिली हमारे टीचर की तरफ से, वो मोटिवेशन ये थी कि कुरान आपको कुरान की जबान में समझ में आएगा। मैं सोचता था हम नमाज पढ़ते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं, चलो चंद सूरतों का तर्जमा याद भी कर लिया, तरावी में तो पता ही नहीं चलता कि इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरत तो मेरे भाई हमें इसकी है कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है, बाकी चीजों तो बाद में है। जिसने पैदा किया वो मुझसे और आपसे क्या चाहता है, सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है या नहीं है? उसने हमें भेजा है, जब भेजा है पैदा उसने किया, वो क्रिएटर है, तो सबसे ज्यादा देखो आप जब किसी कंट्री में जाते हो सबसे पहले आप वहां का लॉ जानने की कोशिश करते हो कि यहां के रहने के आदाब क्या है, वकील से रब्ता करते हो आप, भाई मैं वहां जाके कोई ऐसा काम ना करूं कि मैं पकड़ा जाऊं जेल में चला जाऊं, सबसे पहले आप क्या करोगे, वकील से रब्ता करोगे। कुछ चीजें तो आपको पहले से पता होती है कि लाल बत्ती पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, ये तो पूरी दुनिया में कॉमन है। कुछ लॉ यहां के अलग से होते हैं, आप बिजनेस करना चाहोगे आप बिजनेस के बारे में लॉ पढ़ोगे, टैक्स के बारे में पढ़ोगे, जॉब करना चाहते हो क्या क्या जरूरत है वगैरह वगैरह। तो भाई हम दुनिया में जब आए हैं, दुनिया में रहते हैं, तो हम पढ़ के तो देखें। आप कह सकते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यकीन ही नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो इसी नीयत से पढ़ लो कि वाकई अल्लाह का है भी कि नहीं है, क्या ख्याल है भाई? इस नीयत से पढ़ के देखो, न्यूट्रल होके पढ़ो। कुरान का एक एक लफ्ज कहेगा कि मैं इंसानों का बनाया हुआ कलाम नहीं हूं, एक एक लफ्ज कहेगा कि मैं इंसानों का बनाया हुआ कलाम नहीं। क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान मजीद को पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या क्या इल्जाम लग सकते थे, सारे लगे, जो भी मुमकिन इल्जाम थे ना, जिनका भी ایک الزام یہ ہو سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلام پیش کیا ہے اپنی طرف سے گڑھا ہے، یہی ہو سکتا ہے نا اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. بھائی قرآن مجید اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو اٹ مینس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ایک بات گڑھی، وضع کی اور کس کی طرف منسوخ کر دی؟ بولو اللہ کی طرف. تو اس اور مشرکین میں بعض لوگ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کذاب معاذ اللہ، یہ جھوٹے نہیں یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے تھے کیونکہ ان کو لگتا نہیں تھا کہ یہ جھوٹ، کیونکہ 40 سال کبھی جھوٹ نہیں بولا، کچھ پکڑ ہی نہیں سکے جھوٹ کبھی، تو اب ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ 40 سال کسی نے زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اچانک جھوٹ بولنے پر آئے تو اتنا بڑا کہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی، یہ اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی. میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک بڑا ڈاکو ہے جس جو بینک سے اربوں خربوں روپے بڑے گروپ کے ساتھ آیا اور بڑی زبردست کاروائی کی، اسلحے کے ساتھ آیا اور پورا گینگ خربوں روپے لوٹ کے بھاگ گیا. بھائی سیاسی باتیں بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو جب پکڑا پولیس نے کہا اس سے پہلے کیا 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 ہے آپ نے، وہ جواب میں کہتا ہے پہلی دفعہ کیا ہے میں نے، اس سے پہلے تو میں تہجد گزار تھا، روزانہ پابندی سے روزے رکھتا تھا، بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتا تھا اور میں بہت نیک تھا، اچانک مجھے خیال آیا برا بننے کا، چوریوں چکاریوں کا، آج تک میں نے کسی کا 1 روپیہ بھی نہیں، تو مجھے خیال آیا کہ دیکھوں ڈاکو کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تو میں نے کلاشن کوف اٹھائی اور ڈائریکٹ بینک پہ ایک کامیاب حملہ کر کے اربوں روپے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. آپ مان لو گے بھائی، ادھر میری طرف توجہ ہے بھائی، بولو گے بھائی اتنا کانفیڈنس
نہیں،
ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے انسان مسجدوں سے چپل چوراتا ہے، ٹھیک ہے، پکڑا جاتا ہے، پٹتا ہے تو پٹنے کا کے بارے میں اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، 6-8 تھپڑ لگتے ہیں اس کو تو 1-2 دن تک اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کوئی ایسا کام کرو جس پہ 10 تھپڑ لگیں کیونکہ 6 کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے کہ چپل سے آگے بڑھتا ہے، گھروں سے بٹوے چراتا ہے، پیسے چراتا ہے، پھر پکڑا جاتا ہے، تھانے میں جاتا ہے، چترول لگتے ہیں اس کو، پھر اس کو خیال ہوتا ہے میں نے غلط کیا، پھر تھوڑے دیر میں خیال آتا ہے یار اب میں ایسے طریقے سے کام کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں، اگر پکڑا بھی جاؤں تو 10 جوتے پڑیں گے نا، تو 10 میں سے 9 تو میں نے برداشت کر لیے، 1 برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو پھر وہ تھوڑا اوپر جائے گا، ہوتے 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 پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ، ابھی میں تم سے کچھ نکلنے والا تھا لیکن خیر میں بریک لگا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ وہ اربوں خربوں روپے کا جو ہے ڈکیتیاں شروع کر دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں نکلا، اگر ہوتا نا تو وہ مشرکین یہ الزام لگاتے، یہ ہسٹری کا تاریخ کا حصہ بنتی یہ چیز، واقعات لاتے سامنے، اتنی بڑی شخصیت جس کو دنیا میں سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے، اس شخصیت کی سیرت اس طرح سے غیر محفوظ ہو نہیں سکتی. جتنے الزام لگے قرآن نے ذکر کر دیا. ایک الزام یہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ باندھا ہے، تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت جس نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور وہ جھوٹ بولنے پر آئے تو ڈائریکٹ اسی طرح منسوخ کر دیں اللہ کی طرف. دوسری بات، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے میں اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے. آپ کو سچ بولنے میں اگر پیسے مل رہے ہیں تو آپ پاگل ہو کے جھوٹ بولو گے آپ، ہے بھائی؟ امیگریشن میں آپ کو امریکہ آ رہے تھے پاکستان سے، امیگریشن میں آپ کو روکا اور کہا کہ آپ کا کتنے ویزا دکھائیں، آپ بولے میرے پاس کوئی ویزا نہیں ہے، جھوٹ جھوٹ بول رہے ہو آپ، تو اس جھوٹ بولنے میں آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، چترول پڑیں گے بھائی، تو ویزا نہیں لیا تو کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے یہاں؟ ہمیشہ جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے جہاں آپ کا جھوٹ بولنے میں بولے فائدہ ہو. تو تو 13 سال تو کوئی امید ہی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان لے آئے گا. 40 سال کے بعد تو انسان ویسے ہی زندگی اس کی ختم ہونا شروع کر دے ہو جاتی ہے. کوئی پلان کرنا بھی ہوتا ہے تو 40 سال سے پہلے پلان کرتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں 40 سال سے پہلے بھی عیش و عشرت کا کوئی عنصر نہیں تھا اور نبوت کے بعد بھی عیش و عشرت کا کوئی عنصر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر عیش پرست ہوتے اور اس عیاشی کو عیش پرستی کو حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ جھوٹ بولتے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی نہ کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور بیوہ بھی وہ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور 15 سال اسی بیوہ کے ساتھ گزار دیے 50 سال کی عمر تک. یہ غیر مسلموں کی باتیں کر رہا ہوں جنہوں نے نبی کی سیرت لکھی ہے. وہ کہہ رہے بھائی عیش پرستی کا الزام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگانا ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کچھ اور لگاؤ الزام, عیش پرست نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے نا سلیمان علیہ السلام کو بہت دولت دی. اللہ کی نظر میں نہ دولت بری چیز ہے نہ غربت بری چیز ہے. آپ کو اللہ پیسہ دے تو آپ پیسہ نظر آنا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 2 ٹائم کھانے کو میسر نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیوندہ کپڑے پہنتے تھے, تو یہ مولانا لوگ جہازوں میں کیوں گھوم رہے ہیں, گدھے کی سواری کیوں نہیں فرماتے. سمجھ رہے بھائی, اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ لینڈ کروزر میں گھومیں. اگر یہ چیز بری ہوتی تو حضرت عثمان ابن عفان کی جو تجارتی مال آیا کرتا تھا شام سے, اتنے اونٹ آتے تھے مال تجارت لے کے کہ جب وہ اونٹوں کا قافلہ مدینہ میں داخل ہوتا تو مدینہ کی زمین ہلنے سے پتہ چل جاتا, جیسے ٹرین گزرتی ہے نا کوئی بڑی زمین ہلتی ہے تو اس قافلے سے پتہ چل جاتا کہ کوئی بہت بڑا تجارتی قافلہ آ رہا ہے. اتنی دولت تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. تو ہمارے نبی نے حضرت عثمان کو یہ نہیں فرمایا کہ میں تو پیوندہ کپڑے پہنتا ہوں اور تمہارے 400 اونٹ مال تجارت لے کے دنیا میں جا رہے ہیں اربوں روپے کما رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. ایک غریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک امیر تھا صحابی نبی کی خدمت میں آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پراگندہ بال دیکھے. صحیح احادیث سنا رہا ہوں میں. نبی نے ان کے بال دیکھے پراگندہ, پراگندہ سمجھتے ہیں یعنی کوئی بنے ہوئے بال نہیں تھے, جیسے غربت میں انسان کا حال ہوتا ہے, اور کپڑے بھی اس طرح کے غربت والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں مال نہیں دیا جس سے تم اپنا حلیہ ٹھیک کر لو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ, اللہ نے دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے جب کسی کو دولت دی ہو تو اللہ چاہتے ہیں یہ دولت اس پہ نظر آنی چاہیے. اللہ نے بنایا دولت مند, آپ لینڈ کروزر خرید سکتے ہو لیکن آپ گدھے کی سواری کر رہے ہو تو یہ سنت عمل بولو نہیں ہے. ہمارے جاننے والے بہت پیسے والے تھے نا, قیمت نہیں ہوگی اس لیے کس کو پتا کس کی بات کر رہا ہوں, بہت پیسہ دیا. تو ہونڈا 50 کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, وہ اس میں گیس لگوا رہے تھے. سمجھ رہے, میرے پاس GTO 125 تھی, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا تو مجھے خیال ہوا کہ یار میں کوئی CNG کی طرف جاتا ہوں. اس وقت بائکوں میں کراچی میں وہ لگ رہی تھی تو ہم نے کہا چلو, تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے 50 تھی ان کے پاس کہ میں بھی لگوا رہا ہوں. تو میں الگ جا کے ہنسا ہوں ان کے سامنے, بالکل نہیں ہنسا. ایسے انسلٹ ہوتی ہے, کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا اسلام میں حرام. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی انسان کو پیسہ دیا ہو تو یہ پیسہ کیا ہونا چاہیے نظر. سوال پیدا ہوتا پھر ہمارے نبی ایسی پیوندہ کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ بھائی ہمارے نبی نے دولت رکھی ہی نہیں ہے, صبح آئی تو شام ہونے سے پہلے پوری پوری صدقہ کر دی. تو جب رکھی نہیں ہے یا تو اتنا بڑا ظرف رکھو کہ رکھو ہی نہیں دولت, ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنا توکل نہیں ہے. پھر آپ نہیں رکھو گے, آپ کی بیگم آپ کو نہیں رکھے گی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ آپ کو نہیں رکھے گی, وہ بولے گی بھائی کچھ. اب آپ ان کو فضائل سناؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, تو وہ کہے گی بھائی آپ پیغمبر تھوڑی ہو, آپ تو وسیم بھائی ہو, آپ تو غفار صاحب ہو, آپ ستار بھائی ہو, آپ نارمل عام لوگوں کا اتنے پرہیزگار تھوڑی ہو آپ. تو اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی, ورنہ دولت اور جو لگژری لائف اگر وہ بری ہوتی تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی بری ہوتی. پھر وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کی کتنی تعریفیں کی ہیں قرآن مجید میں. ایسی لگژری لائف تھی سلیمان علیہ السلام کی اور اللہ سے مانگی تھی انہوں نے, ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی, اے اللہ ایسی حکومت چاہیے کہ میرے پاس کسی کو بھی نہ ملے. مقصد ان کا نیک تھا, لیکن جب حکومت ملی ہے تو آپ کا لباس, آپ کا تخت, ملکہ سبا کو جب بلایا نا سلیمان علیہ السلام نے تو آپ ذرا انداز دیکھو, جس کو ہم انگلش میں اسٹائل کہتے ہیں, غریب کا یہ اسٹائل ہو ہی نہیں سکتا. ملکہ سبا کی یہ بہت بڑی اسٹیٹ تھی, ریاست تھی, بہت پاورفل, اکنامیکلی بہت مضبوط تھی. حدود نے آگے خبر دی ہے, معجزہ قرآن نے بیان کیا سلیمان علیہ السلام کا. تو سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا, ہمارے ایک ریلیٹو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں نا حکومتوں کے, انہوں نے بتایا کہ میں نے حکومتوں کے ایگریمنٹ پڑھے ہیں کہ یہ بہت ہی مختصر اور جامع ایگریمنٹ ہوتے ہیں, اس میں ایران توران نہیں ہوتا. پتہ چلتا ہے اس ایگریمنٹ کو پڑھ کے کہ یہ دو ریاستوں کے درمیان ہے. دیکھو آپ کا جب سسرال سے جھگڑا ہو جائے اور اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے آپ پر کچھ پابندیاں لگائی جائیں تو بہت لمبی چوڑی پابندیاں ہوں گی, کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ پابندیاں دیکھ کے لگے گا نہیں کہ یہ دو بادشاہوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے, ایسا ہی ہے نا, دیکھ کے لگ جائے گا کوئی سسرالی جھگڑا ہے یہ. آپ بھائی آج سے تو جو ہے نا ٹارچر نہیں کرے گا, آج سے تو یہ نہیں کرے گا, آج سے تو وہ نہیں کرے گا, جو منگوائے گی تو گھر میں لا کے دے گا, وغیرہ وغیرہ, وہ لمبی چوڑی پوری اتنی بہت لمبی ڈیٹیل ہوگی. ملکوں کے جب ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا, ایک ایک حرف اس میں نپا تلا ہوتا ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا. اسی وجہ سے عربی کا ایک مقولہ ہے, کلام الملوکی ملوک الکلام, بادشاہوں کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. نہیں آئی بات؟ بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے, سمجھتے ہیں؟ ویسے نہیں ہوتا ایران توران کہ پہلے جو ہے نا ہٹلر کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے فرانس کے ساتھ اور ایگریمنٹ میں اور بھائی کیا حال ہے, سب سیٹ ہے نا, چلو آج ہم مل کے کیا کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں, آج سے ہم لڑائی بڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو. ایسا نہیں ہوتا ہے, بہت ٹو دا پوائنٹ. یونائٹڈ نیشن کے لاس بھی ایسے ہی ہیں. ایران قرآن نہیں ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو پیغام بھیجا تو کتنا شارٹ اور کتنا جامع پیغام, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا پیغام تھا, بادشاہ کا, جو بہت ہی ایک اسٹیبل گورنمنٹ تھی. غریب گورنمنٹ ہوگی وہ ایران قرآن کر دے گی پیغام میں, دیکھیں ایکچولی ابھی ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں آپ, پلیز کائنڈلی کنوے مائی کمپلیمنٹس ٹو آل دی پیپل آف دی فیملی اینڈ لو ٹو ڈیئر ندیم. وہ ہم نے میٹرک میں یہ وہ یاد کی تھی اپلیکیشن ہے, سمجھ رہے نا, رٹا لگائی ہوئی چیزیں تھی. رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی, یہ ہم نے یاد کی تھی میٹرک میں, سمجھ رہے, اسی بیس پہ بی گریڈ آ گیا تھا ہمارا. اور اپلیکیشن ہمیں لکھوائی جاتی تھی کہ جو ہے نا وہ آپ بیمار ہیں تو آپ اپلیکیشن لکھیں, تو I have been suffering from fever since last night. اور جب کسی ریلیٹو کو خط لکھا جاتا تھا اینڈ لو ٹو ڈیئر ندیم, اچھا نیچے لکھا جاتا تھا ایکس وائی زیڈ, ہم کہتے ہیں پورا نام لکھو بھائی, کہنا نہیں ایکس وائی زیڈ لکھو, نام نہیں لکھو, خیر اس کا فلسفہ ہوگا کوئی. تو سلیمان علیہ السلام نے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی لگژری لائف کے باوجود بھی وہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. کیونکہ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں, بلکہ یہ تو پوری دنیا میں ایک غلط کانسیپٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام آپ سے دنیا چھوڑانا چاہتا ہے, اسلام یہ نہیں کہتا. لوگ پھر بیان کرتے ہیں نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ تھی, ایک دن فاقہ ایک دن کھانا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی ایسی تھی, سادہ تھی سواری. تو پھر لوگ کہتے ہیں یار اب پھر پورے دین پہ چلنا تو ہمارے لیے ممکن ہے نہیں, ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. یہ نبی کا ذاتی معاملہ تھا, اور ذاتی کیوں تھا وہ میں اس کی طرف ابھی آ رہا ہوں, تاکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں, آخری نبی ہیں, اللہ نے ممکنہ الزامات سے بھی آپ کو بری کیا ہے. پہلے ایک نبی کو کوئی نہ مانے کوئی بات نہیں, نیا نبی آئے گا. اب جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا تو اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, تو اللہ نے آپ کو ایسا کامل بنایا کہ کوئی اعتراض کسی بھی درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہو نہ سکے, کوئی کنفیوژن پیدا ہی نہ ہو. یہ الزام کوئی لگا اگر سلیمان علیہ السلام ہمارے نبی ہوتے آخری نبی ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی وہ تو اصل میں پیسہ بھی تو اتنا دیکھو نا پھر یہ اسی بیس پہ ہے ہمارے نبی کی زندگی ایسی وہی بوریا وہی کھجور کی ٹاٹ اور جو ہمارے نبی نے کثرت سے شادیاں کی ہیں جس پہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ عیش پرستی ہے بھائی عیش پرستی ہوتی تو 25 سال کی عمر میں یہ کام کرتے 50 سال کی عمر میں جب نچوڑ ہو جاتا ہے انسان اور اس میں رغبت بھی ختم ہو جاتی ہے اس وقت تھوڑی کرتے اور کی بھی ایک کنواری ہے باقی ساری کیا ہے بیوہ اور طلاق یافتہ اور وہ بھی بڑی عمر میں جا کے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا یہ معاذ اللہ عیش پرستی کی بیس پہ نہیں کیا پھر آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے اور حضرت خدیجہ سے جبکہ آپ کی زوجات میں خوبصورت دوسری زوجہ زیادہ تھی اور حضرت خدیجہ تو بیوہ دو دفعہ بیوہ ہوئی اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی زوجہ پہ ایسا رشک نہیں آتا تھا غیرت نہیں آتی تھی جتنی غیرت کس پہ آتی تھی خدیجہ پہ آپ مجھے بتاؤ آپ 25 سال کے ہو اور آپ کی بیگم 40 سال کی ہو دو دفعہ بیوہ ہوئی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور پھر آپ کو کوئی کماری بیوی مل جائے آپ اس کو پرانی کو یاد کر کر کے رو گے بولو بھائی اور اس نئی کے سامنے وہ ایسی تھی اور نئی بیوی آپ کی جو کماری ہے جوان ہے وہ کہے کہ مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی کس پہ آتی ہے غیرت کا یہاں مطلب یہ کہ محبت میں شیئرنگ عورت نہیں برداشت کرتی نا تو مجھے کسی عورت نبی کی کسی بیوی کے بارے میں یہ نہیں غیرت آتی تھی کہ وہ نبی کی بیوی کیوں بنی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے مجھ سے لیکن خدیجہ کا جہاں معاملہ آتا تو میرے جذبات ابھرتے تھے اور پھر حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت سرخ جبڑوں والی آپ اس کو کیوں یاد کرتے ہو بڑھاپے کی وجہ سے جبڑے سرخ ہو گئے اس کو کیوں یاد کرتے ہو آپ حضرت عائشہ کو ایک جذبات پیدا ہوتے تھے تو مجھے ایک بات بتاؤ اتنی محبت اس بیوی سے جو عمر میں 15 سال بڑی ہو ہے بھائی اور دو دفعہ بیوہ ہوئی ہو معاذ اللہ یہ کسی عیش پرست انسان کا کام ہو سکتا ہے بھائی آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو کہ آپ وہی واقعہ ہو جائے گا پھر وہ میں سنا دیتا ہوں ایک آدمی کی جو آج کل جو مارکیٹ میں چل رہا ہے میں تو وہی بتاؤں گا مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ ایک گھنٹے کی مہمان ہے ڈاکٹر کا خیال تھا ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا یہ غم سے تو اس نے ایک لمبی سانس بھری کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں پوری زندگی انتظار کیا ایک گھنٹہ جہاں پوری زندگی صبر کیا ہے ایک گھنٹہ اور صبر کر لیں گے کل میں بیان میں تھا نا تو ایک چٹکلا دماغ میں آیا تو یہ میرے چٹکلے بنائے چٹکلے نہیں ہوتے لوگ نے آج کل اس کو بھی بنا کے چلا دیا کہ وہ سب چٹکلے سناتے ہیں وہ میسج ہوتا ہے میرے بھائی یعنی مارکیٹ میں چل یہ رہا ہے ہونا نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا خواتین غصہ کریں گی اچھا ہم ایسے میں نہیں کہہ رہا بھائی ایسے ٹھیک ہے تو ایک آدمی کی بیگم مر گئی نا تو وہ دفنا کے آیا تو بجلی کڑکڑ کی کہتے ہیں پہنچ گئی ہے اچھا خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زوجہ سے کس قدر محبت جو عمر میں سب سے زیادہ تو بھائی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ایسا بنایا کہ کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے یہ جو مشہور اعتراض ہے کہ آپ کی عمر 49-50 سال اور حضرت عائشہ کی رخصتی کے وقت عمر 9 سال بالغ ہو جاتی ہے لڑکی 9 سال میں بھی تو اتنی کم عمر سے نکاح کیا معاذ اللہ یہ ظلم کیا اس کا جواب بہت آسان ہے اگر کوئی سننا چاہے سمجھنا چاہے جو ضدی اور ہٹ دھرم اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں دیکھو اگر یہ ظلم تھا تو کس پہ ہوا حضرت عائشہ پہ ہوا نا معاذ اللہ آپ کہہ سکتے تھے اس وقت بچی تھی نا سمجھتی شادی کر لی تو کیا ساری زندگی بچی رہی ہے وہ جب بڑی ہو گئی وہ 13 سال نبی کی صحبت میں مزید گزارے انہوں نے 14 سال بلکہ تو جب بڑی ہوئی ہے اس وقت وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ رشتہ پسند بولو نہیں ایک دفعہ بھی انہوں نے کہا یہ لفظ اور سورہ حجاب آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ حجاب میں اللہ تعالی نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک یا ایوہ النبی کل ازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. ڈیورس کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے نا, تو مرد یہ آپشن بیوی کو بھی دے سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیگم کو یہ, ابھی میرے پاس ایک نکاح کے لیے کوئی وہ آیا مسئلہ کہ وہ دلہن نے کہا کہ جی میں ان سے اس شرط پہ شادی کروں گی کہ مجھے بھی یہ طلاق کا حق دے, مجھے بھی یہ ڈیورس کا حق دے. تو میں نے کہا, دولہا بیچارہ تھر تھر کانپ رہا ہے, میں نے کہا بھائی بتا دو اگر ڈیورس کا حق تو تمہارے پاس ہے. پھر میں نے خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو بھی حق دے دیا یہ بیچارہ ٹھٹرا رہے گا ساری زندگی نا, ڈر کے رہے گا. تو حق لینے کے بجائے آپ کوئی اور شرط لگا لیں کہ اگر اس نے ظلم کیا تو پھر ڈیورس کا حق مجھے بھی ہوگا. اور ظلم کو ایکسپلین کون کرے گا؟ اس کے لیے فلاں فلاں بندے اگر وہ فیصلہ کر لیتے کہ واقعی اس طرح کی کچھ شرطیں لگائیں تو پھر وہ ہو گیا حساب کتاب ان کا. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجاب میں ہے کہ بلایا اپنی ازواج کو, قرآن نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میرے پاس ہوا پتہ ہے کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے, کیونکہ آپ کے پاس صبح آیا شام ہونے سے پہلے صدقہ, آپ نے غربت کو اختیار کیا ہے. ایسا نہیں تھا کہ آپ غریب تھے, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَا کَا عَائِلًا فَأَغْنَا, آپ مسکین تھے ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اور غنی بھی کیسے کیا ہے؟ حضرت خدیجہ سے شادی کرا کے. حضرت خدیجہ کے پاس مال تھا, تجارت کے لیے ایماندار شب کی ضرورت تھی, تو تجارت کی بیس پہ نکاح کس سے ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ, کیونکہ آپ کسی کو پیسہ پکڑائیں تو نہ پیسہ ہوگا نہ وہ بندہ ہوگا, ایسا ہی ہوتا ہے نا مارکیٹ میں. ہمارے یہاں تو یہی چل رہا ہے, آپ کیا مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے, سب جگہ یہی چل رہا ہے, پیسہ پکڑایا مارکیٹ سے گیا. میں جاپان میں تھا نا تو بہت ان لوگوں کی تعریف سنی, پیسوں میں دو نمبر نہیں ہوتے. تو میں بیان کہہ رہا تھا دو نمبر, ایک نمبر ایک آدمی پاکستانی کا, مفتی صاحب ایک منٹ ٹائم پلیز, میرے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے لے کے ایک جاپانی بھاگا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا کائنڈلی ایسا نہ, لیکن خیر میجورٹی ایمانداری ہوتی ہے ان میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت قرآن کہتے ہیں ہم نے دور کر دی تھی, کس سے؟ حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے, کیونکہ ان کی طرف سے پیسہ ملا, وہ نبی نے بزنس کیا اور جو بھی پارٹنرشپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے غربت دور کر دی. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے دولت دی ہو اس کے لباس خوراک پوشاک سے نظر آنی چاہیے وہ دولت. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کہہ رہے ہیں آپ دولت مند تھے, پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ لباس سے ظاہر ہونا چاہیے تو ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب یہی ہے, دولت تھی لیکن ساری کیا کر دیتے تھے آپ, صبح آئی تو شام ہونے سے پہلے سب ختم. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے, دیکھو شریعت میں مسئلہ کیا, میں جلدی جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے انسٹال کر کے چلا جاؤں میں. تو دیکھو مسئلہ یہ ہے نفلی روزے کے بارے میں, ہر عبادت میں نیت عبادت کے بیچ میں ہوتی ہے یا عبادت سے پہلے ہوتی ہے؟ اب آپ کھڑے ہوئے تھے ایسے ہی یوں کر رہے تھے, آپ نے درمیان میں نیت کر لی چلو نماز پڑھ رہا ہوں, ہو جائے گی نماز؟ نہیں بھائی, پہلے کرنی پڑے گی. زکات کی نیت پہلے, حج کی نیت آپ ویسے ہی مدینہ مکہ گئے اور گھوم پھر کے آ گئے, آپ نے کہا چلو میں نیت کرتا ہوں یہ میرا حج ہو گیا, اتفاق سے چکر تو لگ ہی گئے تھے ساتھ, تو یہ حج. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر عمل میں نیت پہلے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن نفلی روزے اور رمضان کے روزے میں آپ نصف النہار یعنی آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے بھی نیت کر سکتے. آپ اٹھے صبح 9 بجے 10 بجے, آپ کو خیال آیا کہ کیا کروں یار آج روزہ ہی رکھ لیتا ہوں, کوئی بات نہیں نیت کر لو اگر اب تک کھایا پیا نہیں ہے, آدھا روزہ گزرنے سے پہلے پہلے. ایسا نہیں ہو کہ افطاری تک کچھ ملا ہی نہیں تو آپ نے کہا چلو 5 منٹ رہ گئے ہم نیت ہی کر لو, ایسا نہیں, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ فقہا نے مسئلہ کہاں سے نکالا کہ آدھا دن گزرنے سے پہلے پہلے بھی نیت کی جا سکتی ہے؟ تو پتہ ہے کہاں سے نکالا؟ یہاں سے نکالا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے امی عائشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے. دیکھو ہم جب گھر میں آتے ہیں تو اپنے گھر والوں سے یہ نہیں پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, ہم کہتے ہیں کیا کھانے کو ہے, ہماری مرضی کا بھی ہے یا نہیں ہے, بھنڈی پکی ہے کہ نہیں پکی, قیمہ اس بہانے میں بس چیزیں بتا دیتا ہوں, قیمہ کریلے پکے ہیں کہ نہیں پکے, کیونکہ جو میں بولتا ہوں نا پھر دعوت میں وہی آ رہا ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو مثال بھی ہو جائے گی اور مطلب بھی پتہ چل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے نا تو ہم تو یہ پوچھتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی پکا تو ہے ہی, اتنے غریب تھوڑی ہے کہ پتہ نہیں پکا ہوگا کہ نہیں پکا ہوگا. اگر اتنے غریب ہوتے تو گھر میں آتے ہی نہیں, گھر ہوتا ہی نہیں, بیگم مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہوتی پہلے ہی. اتنے غریبوں کے پاس کون رہتا ہے آج کل. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے یہ نہیں پوچھتے کیا پکا ہے, آپ پوچھتے کچھ کھانے کو ہے یا نہیں. امی عائشہ فرماتی میں بتاتی ہے تو کھا لیتے, بتاتی کہ نہیں ہے تو آپ روزے کی نیت کر لیتے. بھائی شام تک تو ہمیں بغیر کھانے کے ہی رہنا ہے تو روزے کا ثواب ہم کیوں ضائع کریں. سمجھتے ہو, یہ غربت کا عالم. تو مال غنیمت ملتا ہو اسے بھی صدقہ. تو اب کیا ہوا, صحیح حدیث سے بات ثابت ہے, امہات المومنین جو نبی کی نو ازواج تھی ان کو خیال آیا کہ بھائی کچھ ہمیں کیا چاہیے, کچھ ہمارا جو ہے نا خیال ہو, کچھ ہماری لائف تھوڑی اسٹینڈرڈ اچھا ہو. تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی کے گھر کے مالی حالات آپ کی لائف لگژری ہو جائے. کیوں؟ وہی حکمت جو میں نے بتائی, قیامت تک کے لیے کوئی انگلی نہیں اٹھے. کوئی یہ نہ کہہ سکے انہوں نے معاذ اللہ اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا تاکہ لوگ حدیے نذرانے لا کے دیں. حدیے ملے آپ کو, ادھر آیا ادھر صدقہ, ادھر آیا ادھر صدقہ. یار کیا ظرف تھا, آپ اس سے اندازہ لگاؤ. دیکھو جو قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جانے کٹوا رہی تھی, غزوہ احد میں گردنیں کٹوا رہی تھی, وہ چندہ نہیں دے سکتی تھی آپ کی ذات کے لیے. آج جو جعلی پیر ہوتے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں بتا بتا کے, کھربوں روپے اپنے مریدین سے اکٹھے کر لیتے ہیں. صحابہ کے دل میں سید الانبیاء کی ایسی عقیدت تھی کہ اگر آپ کہتے نا کہ میری ذات مجھے بنگلہ بنا کے دو, مدینہ میں سب سے بہتر گھر کس کا ہوتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئے. میں بھول نہ جاؤں یہ واقعہ, میں نے جو نبی نے حضرت عائشہ کو ڈیورس صاحب دیا نا, یہ میں بھول نہ جاؤں کہیں, جس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. دیکھو محبت کے اظہار کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ آپ کو کسی سے عشق ہو گیا, آپ کی گرل فرینڈ اللہ بچائے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے سیٹ اپ سے, آپ چاہتے ہو کہ بھئی میں یہاں شادی کر لوں, تو آپ نے اس کو پھنسانے کے لیے گفٹ دیا اور گفٹ میں آپ کو پرانا نوکیا دے دیا آپ نے اس کو اٹھا کے. نوکیا 1100 آتا تھا, کیا نام تھا؟ 1133 ہے بھائی. تو اس سے محبت مضبوط ہو جائے گی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہی لطیفہ. اب میرے یوٹیوب پہ تو بہت سے لوگوں نے سنے ہوئے ہیں نا, تو اب یہاں تو بہت سے لوگ نئے لوگ ہیں, وہی میں اکثر اس میں سناتا ہوں کہ بھائی ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا, دیکھو میرے پاس وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں دل میں بٹھا سکتا ہوں, میرے پاس اس کی طرح لینڈ کروزر تو نہیں ہے لیکن پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. صحیح نا, تم مجھے بالکل بھی. تو خرچ, ہر محبت کیا مانگتی ہے؟ خرچہ. ہر محبت خرچہ مانگ, بیوی پہ خرچ کرو گے آگے سے کیا ملے گی؟ محبت ملے گی, اگر ہے اللہ نے دیا ہے. تو آپ ثبوت ہی نہیں دیتے محبت کا تو زبانی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی نہیں. تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نیکی کی جو حقیقت ہے نا, چھوٹی موٹی نیکی تو چھوٹے موٹے صدقے سے بھی مل جاتی ہے, محبوب چیز صدقہ جب تک نہیں کرو گے. جیسے آپ کی گرل فرینڈ بول رہی ہے بھائی آئی فون دو, نیا ماڈل آیا ہوا ہے وہ چاہیے مجھے, اب ایسا نہ ہو دے دے جا کے اس کو آپ, اور آپ کہیں اچھا اسی وجہ سے اب تک کامیاب نہیں ہو رہا تھا. اللہ سے محبت تو پاکیزہ محبت ہے نا. تو اللہ نے کہا کہ جب تک محبوب چیز, حضرت ابو طلحہ انصاری جب یہ آیت نازل ہوئی فوراً نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میری محبوب ترین چیز میرا باغ ہے, باغ جو سورس آف انکم ہے, مدینہ میں باغ کی بڑی ویلیو تھی, مجھے بہت محبوب ہے, لیکن میں نے یہ آیت نازل ہونے کے بعد سوچا یہ صدقہ کر دوں. ہے بھائی آپ نے فرمایا بخن بخن ذا کا مال رابح, واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی مال ہے. دیکھو ایسے موقع پہ ہمارے نبی اگر کہتے کہ یہ کس کو دے دو، مجھے اللہ کی قسم ابو طلحہ انصاری 100 رکعت شاید شکرانے کے پڑتے اور نبی کے بولو حوالے کر دیتے. لیڈر بننا آسان کام نہیں ہے. لیڈر قربانی دیتا ہے پہلے، سمجھتے ہیں، پھر قوم اس کو فالو کرتی ہے. ہمارے نبی دنیا کے سب سے کامیاب لیڈر ہیں، کیونکہ جو آپ نے کہا اس پر خود سرگن عمل کیا. ہمارے لیے روزہ جو نبی نے تجویز کیا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، اپنے لیے 24 گھنٹے کا روزہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی پھر 24 گھنٹے کا رکھتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی 24 گھنٹے کا. آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میری طرح تھوڑی ہو، جتنا اللہ نے مجھے اسٹیمنا دیا تمہارے اندر اتنی برداشت تھوڑی ہے. سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ اینٹے لا لا کے رکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کر رہے ہیں. غزوہ احد میں بھوک کی حالت میں ایک پتھر لوگوں نے باندھا، جب نبی کے پاس آئے تو آپ کے پیٹ پہ کتنے پتھر تھے؟ 2 پتھر. اور ایسا نہیں کہ آپ چھپ چھپ کے کچھ جا کے کھا رہے ہوں، جب بھوک سے شدید حالت خراب ہوئی ہے سب حضرات کی، تو ایک صحابی نے گھر آ کے اپنی زوجہ کو کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی نہیں. ان کی زوجہ نے کہا کہ بھائی صرف نبی کو اور آپ کے قریب 2-3 افراد کو لے آؤ. ایسے موقع پہ ہمارے نبی جاتے چپکے سے کھا کے آ جاتے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آج کوئی غیر مسلم اعتراض کر لیتا، بھائی اصل میں مسئلہ کس کا ہے؟ معاذ اللہ ان لوگوں کو لگایا ہوا ہے کام پہ اور خود جو ہے نا وہ کھانا کھائے جا رہے ہیں. آپ نے سب کو بولا چلو بھائی. وہ حیران ہو گئے، پریشان کی گئی، کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ہانڈی سے ڈھکن نہیں ہٹانا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو توکل پسند ہے. تبھی میں کہتا ہوں جو بچے پیدا کرتے ہیں نا کیلکولیٹر کے، اتنے بچے تو اتنا خرچہ تو اب 2 ہی ہو سکتے ہیں، تیسرا نہیں ہو سکتا، بس وہ کیلکولیٹر ہی لے کے بیٹھے رہتے ہیں. بچہ پہلے پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ اس کے بعد آئے گا، اس لیے اللہ نے سائن ہے پیدا ہونے دے پھر اس میں برکت دوں گا میں. اور آپ پہلے کہو گے پہلے روزی آئے گی پھر اس حساب سے بچے پیدا ہوں گے پھر نہیں برکت ہوگی، سمجھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ سے کہو کہ دیکھتی کا ڈھکن نہ ہٹائیں، اور دیتی رہی سب کھاتے رہے، سب سہل ہوئے، سب سہل ہوئے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ابو طلحہ انصاری آئے، تو کیا رسول اللہ میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہترین مال ہے، ان کو اپریشیٹ کیا، پھر فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو. کس کو دے دو؟ ابن الاعمام، کیونکہ وہ غریب تھے. وجہ کیا ہے؟ اسلام ایک ریلیشن چاہتا ہے. اسلام میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بلڈ ریلیشن، خونی رشتے. اس پر میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا ابھی. تو آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ بھائی خونی رشتوں کو پروموٹ کرو، تم اتنا کھا رہے ہو تمہارے رشتے دار بھائی بہت ضرورت کا شکار ہیں، ان کا خیال کرو. تو اب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب یہ غربت، تو آپ کی ازواج پریشان ہوئی، جبکہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ نبی کے گھر میں لگژری لائف دیکھنا نہیں چاہتا تاکہ قیامت تک کوئی شخص انگلی نہ اٹھائے، یہ الزام آپ سے ہمیشہ کے لیے بری ہو جائے. تو اب کیا ہوا ہے جی، امہات المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا. فی نفسی جائز مطالبہ تھا کہ بھئی جب آپ کے پاس مال غنیمت آتا ہے، ہدایا آتے ہیں، تو ہمارے گھر میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھی دنیاوی لحاظ سے بھی تو دیکھو شریعت میں حکم یہ ہے کہ یا تو آپ بیوی کے پورے حقوق ادا کرو، اسلام کا حکم یہ، نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑنے کا حق دے دو کہ بھئی میں نہیں ادا کر سکتا، تم مجھ سے طلاق لو اور جہاں چاہو نکاح کرو. اس کو لٹکا کے چھوڑنا اسلام میں جائز بولو نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنی ازواج کو ڈیورس کا حق دے دیں کہ بھائی میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں ہی گزارا کرنا پڑے گا، ادروائز میں ڈیورس دیتا ہوں، ڈیورس کا حق دیتا ہوں. ڈیورس کے حق کے بعد یہ ہوتا ہے عورت اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی، تم اپنے اوپر طلاق واقع کر لو. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ بیچاری طلاق کے بعد کہاں شادی کریں گی، تو یہ اس دور کے مسائل ہیں، اس دور کے مسائل نہیں تھے. وہاں اس وقت طلاق یافتہ بیوہ کی ٹھک سے شادی ہوتی تھی، تو بہت ساری حدیث ہیں. تو میں تمہیں حق دے دیتا ہوں، جاؤ کسی مالدار سے نکاح کرو. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فردن فردن ہر زوجہ کو بلا کے حق دیا. جب حضرت عائشہ کی باری آئی نا جس پہ ان پہ الزام لگتا ہے کہ ظلم اتنی بڑی عمر میں اتنی کم عمر سے نکاح کیا ہے تو معاذ اللہ ظلم ہو گیا, امی عائشہ سے نبی نے فرمایا جلد بازی مت کرنا بلکہ اپنے گھر میں جا کے مشورہ بھی لے لو. جلد بازی کا مطلب اختیار کو رد نہ کرنا, کیونکہ اگر رد کر دینا ایک دفعہ عورت تو وہ آپشن ختم, تو فوراً رد نہ کرو, گھر میں جا کے مشورہ کرو, اس کے بعد سوچ سمجھ کے. امی عائشہ کو غصہ آ گیا, حدیث کے الفاظ ہیں افیقہ و شاویرو, آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ رہنے کے لیے رہنا, یعنی آپ نے سوچا کیسے میرے بارے میں کہ آپ پر میں کسی اور کو ترجیح دوں گی. اب جو غیر مسلم اعتراض کر رہے ہیں نا کم عمر سے نکاح کم عمر سے نکاح کم, او بھائی جن سے نکاح ہوا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اس غربت میں مجھے کھانے کو ملے نہ ملے, پہننے کو ملے نہ ملے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ, اور جبکہ آٹھ ٹوکنے بھی ہیں, آٹھ ٹوکنے بھی ہیں سمجھ لیں, نو سوگن کا مطلب اور بیویاں بھی ہیں, نو دن میں ایک دن باری آ رہی ہے, یہ ٹائم مل رہا ہے, کتنا کم ٹائم کہ نو دن میں ایک دن باری آ رہی ہے اور اس میں بھی آدھی آدھی رات کو آپ کی عبادت میں گزر رہی ہے, اتنا کم ٹائم, اتنا کم راشن پانی اور ایج ڈفرنس اتنا زیادہ, اس کے باوجود بھی کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں, یہ آپ کے دل میں خیال کیسے آیا. تو خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی دلیل ہے, اور اس کی دلیل ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ اور وسائل بالکل بھی نہیں, پھر بھی آپ کی زوجہ آپ سے عشق جیسی محبت کر رہی ہے جن کی عمر بہت کم, تو یہ پیغمبر پر ایمان لانے کی دلیل ہے, پیغمبر کے پکے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر خاتون سے نکاح کر کے ان کے مینٹل لیول پہ آ کے ان کے ساتھ بیہیویئر ایسا رکھا ہے کہ اس سے زیادہ کامیاب شادی اس دنیا میں ہو نہیں سکتی. تو جو نبوت کے نبی کے نبی ہونے کی دلیل تھی اسی نبی کے نبی نہ ہونے کی دلیل بنا دی آج کل لوگوں نے. نہیں یار میرا خیال ہے بات آج کوئی ایسا کر کے دکھائے, پچاس سال عمر ہو, بیگم کی عمر کم عمر ہو, اور کھانے کو آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, پہنانے کو کچھ بھی نہ ہو, تو ریکے تو دکھائے چار دن وہ ہے بھائی. تو امی عائشہ کا آپ کے ساتھ رہنا جہاں امی عائشہ کی قربانی ہے وہاں پیغمبر کی سیرت کی بھی دلیل ہے کہ آپ کی شخصیت بے انتہا اٹریکٹو تھی, ورنہ کوئی نہیں رہ سکتا ایسے, اتنی اٹریکٹو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, اتنی اٹریکٹو تھی کہ ایک سفر میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ دونوں ساتھ تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے حوضج میں جا کے بیٹھ گئے. امی عائشہ کہتی ہیں مجھے اتنی غیرت آئی نا کہ میرے شوہر مجھ سے تھوڑی دیر کے لیے جدا کیوں ہوئے, کہ میں نے اپنا پاؤں باہر نکالا کہ کوئی جانور مجھے کاٹ لے, یہ غیرت نہیں. تو بھائی یہ تو بہترین مثال ہے, میں اور آپ ایسی کامیاب ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتا, آپ کوئی بھی نہیں گزار سکتا بھائی, یہ تو بہت زیادہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی اٹریکشن تھی کہ جس کی وجہ سے اتنی غربت میں بھی آپ کی بیویوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے. تو خیر میں جلدی جلدی ان الزامات کی بات کرتا ہوں. تو ایک الزام کیا لگ سکتا ہے بھائی, یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے. تو بھائی جھوٹ کوئی شخص بھی بولتا ہے تو کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو ہمارے نبی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, جب ہوا بھی تو نہیں ہوا, یعنی عملی طور پر تو آپ نے غربت میں وقت گزارا, آخر دم تک غربت میں وقت گزارا ہے. دوسرا الزام کیا لگتا تھا, وہ کہتے تھے کہ یار یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے, یہ تو ایسا ہے کہ معاذ اللہ یہ مجنون اور دیوانے ہو گئے. جب انسان دیوانہ ہو جاتا ہے معاذ اللہ پاگل ہو جاتا ہے تو وہ پوری قوم سے ہٹ کے کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. کیا خیال ہے, وہ اپنی بیوی کے سامنے چار شادیوں کی باتیں شروع کر دے گا, میری چار شادی والی کتاب بیگم کے سامنے ٹیبل پہ لے جا کے رکھ دے گا, تو یہ اس کی علامت ہے, اس کو فوراً پہلی فرصت میں ڈاکٹر کو دکھو. کیا خیال ہے, یہی ہے نا, سسر صاحب کو بتائے گا چار شادیوں کے بدائل کیا, اسے مار کھائے گا, پھر مجھے فون کرے گا حضرت اسلام تو دنیا میں ختم ہو رہا ہے. ابے بھائی تو کیا کر کے آ رہا ہے, تو بتا کے اس کو اٹھائے جا کے اللہ کے بندے. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے دوسری کا ارادہ کیا تو میرے سسر غصہ ہو گئے, تو میں نے کہا کیا کیا, لڈو کھلاتے آپ کو, ماشاء اللہ بیٹا ویل ڈن. تو کہنے پھر آپ ترغیب کیوں دیتے, میں نے کہا بھائی وہ ترغیب ایک الگ وہ ہے, وہ کسی اور وجہ سے, لیکن یہ نہیں خوش فہمی میں کہ بیگم خوش ہوگی اور سلطر صاحب کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ قربانی کے بکرے کو ذبح کر رہے اور کہہ رہے کہ بکرا لیٹ کیوں نہیں رہا, خود کیوں نہیں لیٹ رہا. ऐसा थोड़ी होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फिर दूसरा इल्जाम क्या लगा, जब उन्होंने देखा ना यार ये झूठ वाली बात बनती बोलो कुछ है ही नहीं यार, ये तो अगर झूठ बोला होता तो पैसों के लिए बोला होता, तो ये तो इनके जो ईमान लाने वाले उन पे तो गर्म रेतों पे उनको लिटाया जा रहा है और पत्थर रखे जा रहे हैं उनके ऊपर, फिर हमने इनको ऑफरें इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं। देखो जो सियासी लोग पलटा खाते हैं, इधर पैसे ज्यादा मिले तो इधर चले गए, तो जब पैसों की वजह से तो इधर ज्यादा दोगे तो कहां चले जाएंगे। हमारे महल में केस आया, एक आदमी कहते हैं मैंने वकील को पैसे खिलाए और दूसरे के खिलाफ केस किया, तगड़े पैसे खिलाए, कहते हैं लेकिन अंदर मैं हो गया। मैंने कहा क्यों भाई, कह रहे हैं उसने ज्यादा खिला दिए थे उसी वकील को। तो मुझे वो लतीफा याद आया कि एक हकीम साहब ने ना एक भैंस भी मार थी, हकीम साहब ने कहा कि इसको जमाल गोटा खिलाओ इसका पेट खुलेगा, पहले क्या खुलेगा, जमाल गोटा समझते हैं जो मोशन की दवा है, तो और उसके भैंस के लिए तो अच्छी खासी तादाद में चाहिए थी ना, तो वो उस शख्स ने कहा कि भैंस को खिलाऊंगा कैसे, मैंने कहा पाइप रखो भैंस के मुंह में, यहां से वो जमाल गोटे की 8-10 गोलियां, एक गोली इंसान को के मोशन के लिए काफी होती है, रख के यहां से जोर से फूंक मारो वो उसके पेट। अच्छा क्या हुआ कि ये बीमार हो गया, मरने लगा, हकीम साहब आए आयदत के लिए, भाई क्या हो गया, कह रहे हैं पाइप रखा था भैंस, हाँ जी रखा था, जमाल गोटा डाला था, हाँ जी डाला था, फूंक मारी थी, कह रहे उसने पहले मार दी थी। तो जो पहले फूंक मार दे क्या ख्याल है, वो मैच जीत जाएगा। तो यहां भी ऐसा ही है कि भाई अगर पैसों की बेस पे कोई काम किया होता तो जहां पैसा ज्यादा मिल रहा होता है फौरन इंसान वहां, जो विजनरी लोग होते हैं वो नहीं पीछे हटते किसी सूरत में, वो नहीं हटते किसी सूरत में, वो कहते हैं हमारा विजन पैसा है ही नहीं। तो मुशरिकीन ने मक्का ने एक इल्जाम ये लगाया कि भाई ये दीवाने हो गए माजल, क्योंकि जब आदमी कौम से हटके कोई बात करता है तो अक्सर वो लोग क्या होते हैं, पब्लिक एक ट्रैक पे जा रही है आप दूसरे ट्रैक पे चलना शुरू हो जाए। तो कुरान ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, नून वल्कलम वमा यस्तुरून, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, क्या मजे की आयत है। अल्लाह कहते हैं कसम है कलम की और उन सतरों की, उन लाइनों की जो कलम से लिखी जाएंगी, आप अल्लाह की नेमत से मजनून नहीं है, क्योंकि दुनिया में किसी दीवाने और पागल को इम्पॉसिबल है कि इतना प्रोटोकॉल मिले जितना प्रोटोकॉल इस कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। अल्लाह कहते हैं ये कलम बताएगा, ये कौन बताएगा, कलम, दुनिया में जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखा गया है इस कायनात में किसी की सीरत पर इतना नहीं लिखा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जबान बोली 1400 साल से महफूज है और कयामत तक महफूज। अरबी क्यों महफूज है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी ना होते तो बताओ कोई 1400 साल पुरानी जबान आज किस तरह महफूज है जैसे अरबी महफूज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया कि मैं अल्लाह का कलाम तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि जब रमजान का महीना आए तो तुमने रोजे रखने हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग, देखो डॉक्टर मशवरा देता है फास्टिंग का कि भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, लॉन्ग फास्टिंग करें, कितने लोग उस डॉक्टर पे अमल करते हैं, खुद डॉक्टर भी नहीं कर रहा होता, मशवरा ही दे रहा होता है वो भी। मैंने खुद डॉक्टरों को देखा है कि वो गुलाब जामुन के पूरे डब्बे खा रहे हैं, मशवरा दे रहे होते हैं भाई मीठा सेहत के लिए क्या है। एक डॉक्टर है बड़े भारी भरकम ना, वो बहुत मोटिवेट करते हैं, तो किसी ने नीचे लिखा अपना वजन तो देखो इंस्टीट्यूट में, किसी ने लिख दिया नीचे, भाई आसान नहीं है फास्टिंग। पूरी दुनिया में गुनहगार से गुनहगार मुसलमान भी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था कि रमजान के रोजे फर्ज हैं। पूरी दुनिया ने उस दावत पर ऐसा लबैक कहा कि करोड़ों लोग आज भी क्या कर रहे हैं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरा महीना रोजे रखते हैं। किसी दीवाने को इतना फॉलो बोलो मुमकिन नहीं है भाई, किसी दीवाने को कोई इतना फॉलो करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 5 वक्त अजान कहनी, सहाबी को ख्वाब आया था, आपने फरमाया सच्चा ख्वाब है। पूरी दुनिया में कोई एक सेकेंड भी ऐसा नहीं है जब अल्लाह अकबर की सदा फजा में ना गूंज रही है भाई। क्या ये प्रोटोकॉल किसी दीवाने को मिल सकता है, ये सारे पागल हैं जो एक माज अल्लाह दीवाने को फॉलो कर रहे हैं। ہے بھائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا 1400 سال پہلے اور کہا میں یہ اپنی طرف سے نہیں, یہ گاڈ کا پیغام ہے, اللہ کا پیغام, کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, کہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں جو بھی اس زیارت کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے, اور جو استطاعت کے باوجود یہ نہ کرے فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. ایسی دھمکی آ گئی, کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, 15 لاکھ 16 لاکھ 20 لاکھ, وہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کا سامان نہیں ہے. آپ ذرا حج کے دنوں میں ایئرپورٹ جا کے پروازوں کا منظر تو دیکھا کرو. میں ایک دن کراچی ایئرپورٹ گیا, حج کا سیزن تھا, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, ایک جہاز اڑ رہا ہے حاجیوں کا, اس کے پیچھے دوسرا, اس کے پیچھے تیسرا, امریکہ سے پروازیں آ رہی ہیں, ناروے سے, افریقہ سے, لندن سے, فرانس سے, جاپان سے, پوری دنیا بھائی تتلیوں کی طرح لاکھوں روپے خرچ کر کر کے کیا لے جا رہی ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, کوئی نمائش لگی ہوئی ہے, کوئی ایک جو ہے کوئی تجارتی کوئی بزنس ہو رہا ہے, نہ ایک مٹی کا گھر ہے چھوٹا سا, وہ بھی کوئی لگژری نہیں ہے, کوئی سونے چاندی کا بنا ہوا نہیں ہے, اس کے گرد 7 چکر لگانے ہیں بھائی, انسلے کپڑے پہن کے 7 چکر لگانے ہیں, اس کے بعد کیا کرنا ہے, صفا مروہ پہ دوڑنا ہے, اور حج کے دنوں میں کنکری مارنی ہے, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ علامت ہے, لوگ اسی کو شیطان سمجھ رہے ہیں, وہ جو 3 پلر بنا دیے انہوں نے, کہ بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, شیطان سارے ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. ہاں حرکتوں میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں, سائز میں سارے شیطان ایک ہی ہوتے ہیں, تو وہ تو علامت لگا دی سعودی حکومت نے, کنکری مار رہے ہیں, ورنہ وہ شیطان تھوڑی ہے, اللہ نے کہا بس کرو. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مہنگے تہوار مسلمانوں کے ہیں, سب سے مہنگے, جبکہ انٹرٹینمنٹ سے بالکل خالی, سمجھ میں آ رہی ہے, انٹرٹینمنٹ اس میں بالکل بھی نہیں ہے, بور بھائی رکھ دیں, میں نے بار بار کہا بیان کے دوران پانی کا نہ پوچھا کریں, پیاس لگے گی میں بولوں گا نا, تو انٹرٹینمنٹ اس میں نہ ہونے کے برابر ہے بھائی. بہت سارے مذاہب میں ان کے جو تہوار آتے ہیں, ان کے جو خوشیوں کے دن آتے ہیں, وہ دبا کے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, پیسہ اتنا خرچ نہیں ہوتا. ہماری عید پہ صدقہ فطر میں کروڑوں روپے نکلتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, 17-18 کروڑ تو ہمارے ملک کی آبادی ہے, آدھی سے زیادہ لوگ تو صدقہ فطر دیتے کہ نہیں دیتے, اس کو حساب لگاؤ, پھر رمضان میں جو زکاتیں نکلی ہیں اس کو جمع کرو, پھر اس کے علاوہ جو لوگ اپنے طور پر صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس کو جمع کرو, پھر غریب رشتہ داروں کی دعوتیں کر رہے ہیں اس کو جمع کرو, یہ سارا رمضان, اور پھر عید پہ آپ ساری دنیا کے ساری قوموں کی جو ڈونیشن ایک پلڑے میں رکھو, اور مسلمان کے صرف رمضان کی ڈونیشن ترازو کے دوسرے پلڑے میں, وہ کئی گنا بڑھ جائے گی, وہ کتنا خرچہ. اور بقرعید پہ دیکھ لو آپ, ایک بکرا کم سے کم پاکستان کے 25 سے 30 ہزار روپے کا آتا ہے, اور ایک حصہ بھی ایسا ہی ہے, میجورٹی قربانی کرتی ہے, کس قدر خرچہ ہے, دنیا کا مہنگا ترین تہوار ہے بکرا عید. انٹرٹینمنٹ کیا ہے, صرف گوشت کھانے کو ملتا ہے جو عام دنوں میں آدھی قیمت میں مل جائے گا آپ کو, بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا, یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے, معاذ اللہ ایک دیوانے کے کہنے پہ یہ ہو سکتا ہے بھائی, ایک دیوانے کو اتنا فالو کریں گے لوگ, معاذ اللہ, پوسیبل نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے جو تحریریں لکھی جائیں گی, تحریروں سے کیا لکھا گیا ہے, اسلامک لا لکھا گیا ہے, حج کے احکام لکھے گئے ہیں, کتابیں اسلامی قانون کی جس کو فقہ کہا جاتا ہے, آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, نماز ایسے پڑھنی ہے, زکات ایسے دینی ہے, حج ایسے کرنا ہے, ماں باپ کے یہ حقوق, بیوی کے یہ حقوق, بچوں کے یہ حقوق, ایک ایسا لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے گئے جو آج ریٹن فارم میں موجود ہے, ایسا خاندانی قانون ہے کہ اس کی ٹکر کا کوئی قانون دنیا میں اب بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا, کوئی ٹکر کا ہے ہی نہیں. وراثت ہی کو دیکھ لو یار آپ, یہ جو کہتے ہیں نا لڑکی کو آدھا, او بھائی عورت کو زیادہ حق دیا اسلام نے, وراثت زیادہ دی ہے, 1 لاکھ اس کو دیے, 2 لاکھ بیٹے کو دیے, بیٹے پہ سارے خرچے 4 لاکھ کے ڈال دیے, بیٹی کو 1 لاکھ روپے دے کے خرچہ اس پہ 1 روپے کا بھی نہیں ڈالا. میں بتا رہا تھا نا, بیٹا جب بالغ ہو کے شادی کرے گا تو مہر کا خرچہ کس پر ہے,
بولتے کیوں نہیں؟
اسلام میں مہر ہے یا نہیں ہے؟ مہر کا خرچہ لڑکے پر ہے. پھر اسلام میں برات برات نہیں ہے. لڑکی کا باپ عربوں میں لڑکی کا باپ ایک چائے کی پیالی بھی اپنی بیٹی کی شادی پہ کسی کو نہیں دلاتا, کیونکہ وہ ہندوؤں کے زیر اثر رہے نہیں ہیں. بہت ساری اسلامی رسومات ان میں باقی ہیں, برات ہے ہی نہیں. لیکن اسلام میں شادی کے موقع پہ جو ایک گیدرنگ ہوگی اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. وہ ولیمہ کون کرتا ہے بھائی؟ شوہر کرتا ہے نا, لڑکا کرتا ہے. یہ خرچہ کس پر؟ وہ $400,000 وہ ایک جو $200,000 اس کو ملے تھے, کچھ ولیمے میں نکل گئے, کچھ مہر میں نکل گئے. آگے بیگم کو گھر پرووائڈ کرنا, رہائش پرووائڈ کرنا, قرآن کے الفاظ ہیں, اسکنوہن من حیث سکنتم, اس اسٹینڈرڈ کی رہائش جو تمہاری ہے. ایسا نہ ہو کہ تم رہ رہے ہو 1000 گز کے بنگلے میں اور تم نے کہا, اللہ نے کہا بیگم کو رہائش پرووائڈ کرنا چونکہ میری ذمہ داری ہے اکارڈنگ ٹو اسلام, لہذا میں نے آپ کو گندے نالے پہ ایک جھونپڑا بنا کے دے دیا ہے. کیونکہ اسلام نے یہ کہا رہائش پرووائڈ کرنا ہے. کہاں رہائش ہو یہ اسلام نے نہیں کہا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ رہائش بھی تمہارے ذمے, اور یہ بھی بتا دیا کہ اسٹینڈرڈ بھی کیا ہوگا اس کا, جہاں خود رہ سکتے ہو. ایک خاتون آئی میرے پاس, کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے کمرے میں اے سی نہیں لگا کے دیا. میں نے کہا بھائی وہ اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہوگا, غریب آدمی سے شادی کی. انہوں نے کہا نہیں, اس کے باقی کمروں میں اے سی لگا ہوا ہے. تو ہم نے فتویٰ لکھ کے دیا بھائی اس پر لازم ہے کہ ایئر کنڈیشن آپ کے کمرے میں بھی, کیونکہ قرآن نے اس کو مجمل ذکر کیا ہے, مجمل. کیونکہ ہر دور کا عرف چینج ہوتا رہتا ہے نا. اب بھائی اللہ میاں یہ تھوڑی بتاتے کہ بیگم کو جو گھر دو اس میں اے سی بھی ہو, اس میں پنکھا بھی ہو. وہ تو ہر دور کا اسٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے. اللہ نے کہا جو تمہارا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہی کس کا ہونا چاہیے؟ بیوی کا. اور دیگر آیتوں کو فقہا نے ملا کے اس میں اور اضافہ کیا ہے کہ اگر آپ غریب ہیں بیوی بہت مالدار ہے تو پھر آپ کو اس کے اسٹینڈرڈ کا, جب دونوں کا اسٹینڈرڈ سیم نہ ہو, ٹکراؤ ہو, تو پھر اس میں بیگم کا اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ مرد کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ زیادہ کمائے تاکہ اس کو اس کے اسٹینڈرڈ کا گھر دے. یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ کی بیوی ایسے خاندان سے ہے جس خاندان کی عورتیں گھروں میں ملازم رکھتی ہیں, خود کام کاج نہیں کرتی, تو قرآن کے الفاظ ہیں عاشروہن بالمعروف, زوجہ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے وہ اس کے عرف کے مطابق ہوگا. تو ان کے ہاں عرف یہ ہے کہ ملازم بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو پھر اس کے لیے ملازم کا انتظام بھی کرنا پڑے گا. قومی شریف کے نہیں, دماغ شریف میں بات آ رہی ہے. یہ حقوق کون دے رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی جن کو مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ دیوانے ہیں. اے بھائی دیوانہ یہ کام دے گا معاذ اللہ؟ آپ حدیث میں یہ فرمائیں گے جو خود پہنتے ہو جس اسٹینڈرڈ کا وہی کس کو پہناؤ؟ بیوی کو. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا کس کو کھلاؤ؟ بہت سے لوگ باہر ہوٹل میں کھا رہے ہوتے ہیں نا, برگر نہاری اور یہ وہ, بیگم کو گھر میں لا کے دال کھلا رہے ہیں وہ. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جو تمہارا لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, کم سے کم بیگم کا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے. اور یہ اس سوسائٹی میں عورت کے حقوق بتائے جا رہے ہیں جو سوسائٹی بچی سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ دفن کر دی. میں نے وہ قبرستان سعودی عرب میں مکہ میں دیکھا ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ہو سکتا ہے, دیکھو کچھ چیزیں ایسی زبردست ہوتی ہیں نا, پوائنٹ, ٹیکنیکل پوائنٹ. میں بچپن میں سوچتا تھا ہو سکتا ہے یہ کسی نے ایویں خبر اڑا دی ہو کہ یار عرب لوگ جو ہیں وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو اسلام نے آ کے زندہ دفن ہونے سے بچایا. ہو سکتا ہے ایویں خبر اڑا دی ہو, ویسے ہی خبر اڑا دی ہو. نہ بات ہے, جب ہم نے عربی پڑھی نا تو عربی میں لغت میں اس کے لیے لفظ ہی الگ ہے, وعد البنات. قتل البنات نہیں ہے. قتل کہتے ہیں کسی کو قتل کر دینا. دیکھو سوسائٹی میں کوئی کام بہت زیادہ ہونے لگے تو اس کے لیے ڈکشنری میں ان لوگوں کی لغت میں وہ لفظ ایجاد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کیا جا سمجھا یار؟ دیکھو اس زبان کا وہ لفظ بن جائے گا نا. اور جو کام اس سوسائٹی میں ہو ہی نہیں تو وہ لفظ اس سوسائٹی میں ہوتا ہی نہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسی قوم ہے جن کے سر پہ بال ہی نہیں ہوتے, سارے گنجے ہی ہوتے ہیں, یا کہیں پورے جسم پہ بال ہی نہیں ہوتے, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں بال والا. تو ہیئر کا لفظ یا بالوں کا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کیا پتا بال کیا ہوتے ہیں؟ کنگھا بھی نہیں ہوگا, برش بھی نہیں ہوگا. بہت زبردست آپ ماشاءاللہ. آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. آپ اپنے بالکل دیسی لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس ڈکشنری میں وہ لفظ ہی نہیں ہوگا. عربی زبان میں وعد کا ایک الگ لفظ ہے. یہ لفظ بتا رہے کہ یہ کام تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتا تھا. صرف ہوتا نہیں تھا، بہت زیادہ ہوتا. جب بہت زیادہ کوئی کام کنٹینیو ہوتا ہے تو اس زبان میں اس کے لیے ایک الگ ورڈ آ جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں سوچنے پہ آ سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں. ہاں بھائی، سیلفی کا لفظ، جب تک یہ سیلفیاں نہیں تھیں سیلفی کا لفظ ایجاد ہوا تھا. جب سیلفی سوسائٹی میں آ گئی تو اس کے لیے لفظ، اور شروع شروع میں سیلفی کے لیے سیلفی کا لفظ نہیں تھا. جب بہت زیادہ عام ہوئی ہے پھر زبان اس کے لیے لفظ وضع کرتی ہے، پھر زبان اس کے لیے لفظ وضع کرتی ہے. تو عربی میں باقاعدہ صدیوں پہلے عرب کی شاعری میں ہمیں وعد کا تذکرہ ملتا ہے. وعد، وعد کا مطلب ہے زندہ. یہ بنات ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا، وعد البنات. آپ عرب ڈکشنریاں صدیوں پرانی اٹھا کے دیکھو، ان میں وعد البنات، وعد البنات کا مطلب لڑکی کو زندہ دفن کرنا. جس قوم میں لڑکی سے اتنی نفرت، اس قوم میں عورت کے حقوق بتائے جا رہے ہیں کہ خرچہ سارا کس کا ہوگا؟ بولو، مرد کا. وہ اس اسٹینڈرڈ کا خرچہ اس کو دے گا جو اسٹینڈرڈ اس کا اپنا ہے. اور صرف میں بتا رہا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف باتیں نہیں کی، عمل کر کے دکھایا ہے. بیٹی کے ساتھ کیا عمل کیا، بیوی کے ساتھ کیا کیا. دیکھو جو میں نے وہ قبرستان دیکھا، میں وہ بتا رہا تھا، وہاں ایک سے نہیں کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں اس قبرستان کو حکومت سعودیہ نے ختم کرنے کی کوشش کی، یا بلڈنگ بنانے کی کوشش کی، نہیں بنتی وہاں پہ. آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں سعودی عرب میں، وہاں کے مقامی لوگ بتائیں گے، بنی نہیں سکتی. کچھ اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے، نہیں بنا پا رہے. شاید یہ اس لیے کہ آج جو بھی اعتراض کرے گا، اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، اللہ نشانی چھوڑ دی ہے کہ یہ قبرستان میں اس پہ بلڈنگ نہیں بننے دوں گا. پل بھی ٹیڑھا بنا ہوا ہے وہاں پہ، یوں گھوم کے جا رہا ہے. وہاں مزدوروں نے مجھے بتایا کہ ہم کھدائی کرتے ہیں، نہیں ہو پاتی یہاں پہ. اللہ نے کہا کہ ختم بھی کرنا چاہو گے نہیں، تاکہ جب لوگ آئیں تو انہیں پتا چلے کہ عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں اور کس طرح دیے جاتے ہیں. 1400 سال پہلے جب عورت کے حق کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس وقت ایک ایسا شخص بات کر رہا ہے جس کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیوانہ. نہیں آئی بات تو بھائی یہ دیوانوں کا کام نہیں ہے. اور صرف زبانی باتیں نہیں کی ہیں، پریکٹیکل کیسا کر کے دکھایا. صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھو، صحیح مسلم کی حدیث میں صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہم نماز کے لیے، ظہر یا عصر کا ٹائم تھا. بہت توجہ کے توجہ کر سکے ہیں کیا آپ لوگ؟ ظہر یا عصر کا ٹائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا کہ آپ مصلی پہ آئیں گے، نماز پڑھائیں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ نبی کے کندھوں پہ آپ کی نواسی سوار ہے، بیٹی بھی نہیں بلکہ بیٹی کی بھی بیٹی. ابھی بڑی عجیب حدیث ہے، ہم بھی جب حدیث پڑھتے تھے ہم حیران ہوتے تھے، بھائی جو کام نبی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے. بھائی آپ کو تو حسن و حسین سے بہت محبت تھی نا، یہ پروٹوکول اس موقع پہ تو ان کو بھی نہیں دیا. ان کو بھی یہ ہے کہ سردے میں گئے تو وہ آپ کے کندھے پہ آ کے سوار ہو گئے، سردے میں جب آپ گئے، جیسے بچے کرتے ہیں. خطبہ دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے دونوں نوازے مسجد کے دروازے پہ نظر آیا، خطبہ چھوڑ کے گئے، ان کو گود میں اٹھا کے لائے اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال اور اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے. دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، مجھے بچوں پہ اتنا پیار آیا کہ میں خطبہ چھوڑ کے چلا گیا. لیکن جو نواسی کو پروٹوکول مل رہا ہے، بیٹی کی بیٹی، 2 سال 2.5 سال کی بچی تھی وہ. صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا سید الانبیاء آ رہے ہیں اور گود میں اپنی نواسی کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے. پہلے میں حدیث سناؤں گا پھر بتاؤں گا محدثین نے اس کی لاجک کیا پیش کی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، بھئی یہ تو کبھی بھی، یعنی ظاہر حیران ہوں گے نا. چلو یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم بھی کبھی کبھار بچے کو لے آتے ہیں، اگرچہ کوشش ہوتی ہے مسجد والوں کی کہ بچوں کو کسی قیمت پہ آنے نہ دیں. جیسے ایک آدمی کی گائے مسجد میں آ گئی دیہات میں، امام صاحب نے پکڑ کے ڈنڈے مارے اس کو. اس دیہاتی نے بولا امام صاحب بے زبان جانور ہے، مسجد آ گیا، کبھی مجھے دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی اس کو کیوں مار رہے ہو ڈنڈے؟ بے زبان جانور ہے، غلطی سے آ گیا، اس کو ڈنڈے کیوں مار؟ کبھی مجھے دیکھا؟ تو جو بےچارا غلطی سے مسجد میں آ جائے तो हम कोशिश करते हैं उसको डंडे मार के बाहर निकाल दें। तो सहाबा कहते हैं कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपके कंधे मुबारक पे कौन थी? आपकी नमाज थी। चलो भाई हो जाता है, नमाज के वक्त में उतार दी जाती है, क्या ख्याल है बेटा इधर बैठ जाओ मैं नमाज पढ़ रहा हूं, हम भी यही करते हैं। लेकिन सहाबा कहते हैं कि इकामत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कह के नीयत बांधी और बच्ची आपके कंधों पे ही है। समझ रहे हैं, हैरानगी की बात है। चलो अब जब आप रुकू में गए तो जाहिर है उतारना था वरना गिर जाती, तो आपने बच्ची को उतार के नीचे रखा और रुकू किया, ठीक है भाई। कौमा किया, सरदे में गए, दोबारा खड़े हुए, तो अब पूरी नमाज कंटिन्यू करनी चाहिए थी ना। जब दोबारा दूसरी रकत के लिए खड़े हुए हैं तो बच्ची को उठा के दोबारा कंधे में बिठा लिया, चारों रकतें इसी तरह पड़ी है। अब मुहद्दिसीन है परेशान कि भाई क्या ये अमल सुन्नत है बच्चियों को या बच्चों को कंधे में बिठा के? जाहिर अगर सुन्नत होता तो बाद में कभी किया होता ना आपने, नमाज में हरकते कसीरा ये जायज नहीं है। कुरान कहता है कुमु लिल्लाहि कानितीन, खुशू खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो, नमाज में हिलना खुजाना। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि बहुत लोगों की आदत है सुकून से होंगे नमाज की नियत बांधते ही नाक में उंगली यूं 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 यूं, फरमाते थे हमारी मस्जिद में नमाज से पहले ना जितना हिल सकते हो हिल लो, खूब हिलो, दाएं बाएं उछलो, कूदो, जहां खुजाना है खुजाओ, नमाज तमीज से पढ़ा करो। उनको बड़ा गुस्सा आता था नमाज में खुजा रहा हो और हिल रहा हो, और ये होता है बाद में सुकून से बैठे हुए होते, या तो पहले से हिल रहा होता है ना, हम कहते चलो वाइब्रेशन पे आइए, ठीक है भाई को बटन दबा के भूल गया है नमाज के वक्त भी वही बटन ऑफ करना भूल गया, ये पहले आराम से बैठा होता है नमाज में वाइब्रेशन पे आ जाता है, इश्काल होगा कि नहीं होगा। तो हमारे नबी तो नमाज में हरकत नहीं करते थे, खुशू खुशू से नमाज। अब मोहसिन हैरान है भाई, इस अमल को हम सुन्नत कहे, क्या इमाम लोग अपनी बच्चियों को लाया करें, सब लोग लाया करें कंधों में बिठा के? नहीं भाई, अगर ये होता तो खुलफाए राशिदीन करते, क्या ख्याल है सहाबा करते? तो अल्लामा नववी ने जो इसकी लॉजिक पेश की बड़ी खानदानी, उन्होंने कहा असल में बात यह है कि अरब के दिलों से बेटी की नफरत निकालना, समझ रहे हो, कहना काफी नहीं होता, तकरीरें करते रहो। मैं आज तकरीरें कितनी अच्छी तकरीर कर रहा हूं, तकरीर करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी
नहीं है।
असल प्रैक्टिकल लाइफ में पता चलता है अमल क्या है आपका, या आप हुकूक पे बयान करें, मियां का ये हुकूक है, बीवी के ये हुकूक। हमारे जानने वाले जहेज के खिलाफ लंबी लंबी तकरीरें, तबाह के जहेज लिया खानदान ने, हैरान थे यार, थोड़ा कर लेते है भाई, हया पे मजमून आ रहे हैं और हालत देखो। तो वो एक क्या बोलूं यार, बात से बात आती है, थोड़ा जल्दी से मजमून को समेटता हूं मैं, आप लोगों ने सब ऑफिस भी जाना होगा ना। खैर, तो अल्लामा नवी फरमाते हैं असल बात यह है कि अरब के दिलों में बेटी की नफरत थी, बेटी की पैदाइश पर कुरान के अल्फाज हैं कि वल्ला वजहु मुस्वद्दन, जब उसे पता चलता कि बच्ची पैदा हुई है उसका चेहरा जिल्लत से स्याह हो जाता, सारा दिन स्याह रहता। अयुम्सिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, मैं जिल्लत के साथ इसको बर्दाश्त कर लूं या मिट्टी के हवाले कर लूं। एक साहब ही आए, गैर मुस्लिम थे, इस्लाम कबूल किया नबी के हाथ पे और फरमाया या रसूलल्लाह, मैंने जब मैं काफिर था तो एक बहुत बड़ी नेकी की है, क्या मुझे उस नेकी का अजर मिलेगा? क्योंकि इस्लाम ये कहता है भाई कुफर की हालत में जो भी अच्छा काम करो दुनिया में तो अजर मिलता है, आखिरत में नहीं मिलता, लेकिन मैंने तो बहुत बड़ी नेकी की है। वो बज़बाने हाल कहना चाह रहे थे मेरा क्या कसूर है कि मैं उस वक्त काफिर था, है भाई आप तो थे ही नहीं, तो क्या उस नेकी का अजर मिलेगा? आपने फरमाया क्या नेकी? फरमाया कि मैं गुजर रहा था तो मुझे मियां बीवी के झगड़े की आवाज आई, जब मैं करीब पहुंचा तो पता चला कि जी बच्ची पैदा हुई है, शौहर उस बच्ची को मां की गोद से छीन रहा है ताकि उसको जिंदा दफन करे। कह रहे मुझे उस पर तरस आया, मैंने कहा उस बाप से कि भाई तू इसको जिंदा इसलिए दफन कर रहे हैं ना कि तुझसे दूर हो जाए। मैंने कहा हां, तो ऐसा कर मैं तुझे इसकी कीमत देता हूं, पैसे ले और मैं इसको तेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर, पता भी नहीं चलेगा कि तेरे पास कोई बेटी पैदा हुई। کہہ رہے میں نے اس کو بھاری کی مالدار تھے اس سے پتا چلتا ہے بھائی مال اگر صحیح جگہ استعمال ہونا تو مالدار ہونا کم نعمت نہیں ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف غریب, غریب کی دو قسمیں ہیں. اسلام میں اس غریب کے فضائل ہیں جو اللہ کی ارادے کی وجہ سے غریب ہوا ہو, اپنی حرکتوں سے جو غریب ہے اسلام میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. کچھ اللہ کی طرف سے آپ سے محنت کر رہے ہو نہیں نتیجہ نکل رہا, وہ اللہ کی طرف سے. ہمارے ہاں جو میجورٹی غریب ہے وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے, وہ غلط ہے. وہ فضائل نہیں ہے کہ میں غریب ہوں جنت میں پہلے جاؤں گا. بھائی آپ کو پتہ نہیں جاؤ گے بھی نہیں جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اس بچی کو خرید لیا اور باپ کی نظروں سے دور کر کے پالا اس کو. کہتے ہیں ایسے میں نے 100 بچیوں کو دفن ہونے سے بچایا ہے تو کیا میری یہ نیکی کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت کی جو توفیق دی ہے وہ اسی عمل کی وجہ سے دی ہے, اسی عمل کی وجہ سے دی. ہر ایک کو تھوڑی نصیب ہوتا ہے. قرآن میں کیا آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. میں بڑا حیران ہوتا تھا, بعض دفعہ ایسا لگتا ہے قرآن کی آیت میں ربط نہیں ہے, تلاش کرو تو لگتا ہے بڑا خاندانی ربط ہے. بھائی ٹھیک ہے ربط سمجھتے ہیں, ابے کیا بولوں, آپ تو پھر انگلش میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. تسلسل یعنی ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے. اب دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو, اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اب بظاہر کوئی رب نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جب سورج بے نور ہو جائے گا, جب ستارے تباہ و برباد ہو جائیں گے, جب جنگلی جانور وہ شہروں کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے, یہ سارے کام ہوں گے. جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, اللہ بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لائے گا جو زندہ دفن ہوئی ہے اور کہے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کی, تیرا قاتل کون ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, ایک طرف اللہ بات کر رہے ہیں سورج کی, سورج بے نور, چاند اپنی ستارے اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور جنگلی جانور بوکھلاہٹ میں شہروں کا رخ کریں گے اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی. تو یہ تو یہ ان میں تو سمجھ میں آتا ہے, ایک تسلسل ہے. اچانک اللہ اسی طرف آ گیا کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, تو لگتا نہیں ہے کوئی ربط ہے, لیکن بڑا زبردست ربط ہے. وہ ربط کیا ہے؟ سورج ہمیں ہمیشہ روشن نظر آتا ہے, عقل کبھی نہیں کہتی کہ یہ بھی اندھیرے میں آئے گا کبھی. اللہ کہتے ہیں بالکل الٹ کام ہو جائے گا, جس سورج کو تم سمجھتے ہو چمکدار وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گا, بے نور. جن ستاروں کو تم بچپن سے دیکھتے آئے ہو, یہ والا ستارہ ادھر یہ والا ستارہ ادھر, تمہارا ایک مائنڈ بن گیا کبھی نہیں ہل سکتے, ہل جائیں گے اپنی جگہ سے. جن جنگلی جانوروں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہیں ایک کلو میٹر دور سے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں, کبھی قریب نہیں آئیں گے, وہ بوکھلاہٹ میں کہاں آ جائیں گے. جس پانی کے بارے میں تمہارا خیال ہے وہ ہمیشہ آگ بجھاتا ہے, کبھی پانی میں آگ نہیں لگتی, ان پانیوں میں کیا لگ جائے گی, آگ. تو اللہ کہتے ہیں جس سارے کام جو امپوسیبل تھے وہ پاسبل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہمیشہ قصاص جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس مظلوم کی طرف سے جب کوئی مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے تو پھر تو اس مظلوم کی فریاد رسی ہوتی ہے. جب مظلوم کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا قاتل کون ہے اور مطالبہ کرنے والا تو باپ ہوتا ہے, باپ ہی قاتل ہو, ایسے مظلوموں کی دنیا میں فریاد رسی کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. نہ کوئی گورنمنٹ کا لا ہے, گورنمنٹ بھی نہیں پوچھتی تھی نا. تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں وہ کچھ ہوگا جس کا تمہیں تصور نہیں ہے. تو ایسے ایسے مظلوموں سے میں قصاص لوں گا, جن مظلوموں سے قصاص قصاص سمجھتے ہیں, جن مظلوموں پہ ظلم ہوا اور ان کی طرف سے کیس لڑنے والے ہی ظالم تھے. جب جج ہی قتل کر کے بیٹھا ہو اور مقدمہ جج کی عدالت میں آئے تو اپنے آپ کو تھوڑی لٹکائے گا پھانسی پہ. باپ ہی تو ہے جو بیٹی کا تحفظ کرتا ہے, وہی قاتل ہو اور بیٹی اتنی معصوم اتنی کم عمر, اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسی بیٹیوں کے ظلم کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ کہتے ہیں جیسے سورج چمکتا ہے کبھی تمہیں لگتا ہے بے نور نہیں ہوگا, ہو جائے گا, میں کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, میرے پاس یہ طاقت ہے. ستارے تم ہمیشہ دیکھ رہے ہو ایک ہی جگہ ہے, ہٹ جائیں گے, میرے پاس یہ طاقت ہے. سمندر پانی ہے, پانیوں میں آگ نہیں لگتی, لگا دوں گا میں آگ. اسی طرح کچھ دنیا میں ایسے مظلوم ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے بھائی ان کے تو گورنمنٹ بھی نہیں پوچھتی، یہ تو صدیوں پہلے دنیا سے گئے تھے، رائٹس تو اب بن رہے ہیں، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، بچوں کے حقوق، اس وقت تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ایسے مظلوموں کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ کیا یہ دیوانے کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ تو جن سطروں سے یہ قلم سے یہ آیت لکھی گئی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا قلم اور اس سے لکھنے والی سطریں بتائیں گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ وہ تحریریں بتائیں گی، انہی تحریروں میں یہ ایک آیت بھی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور اس رب کے ساتھ ہے، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا۔ تو ایسی نفرت تھی عربوں کو، تو ہمارے نبی نے کیسی عزت دی ہے، جو کام زندگی میں کبھی نہیں کیا وہ اپنی نمازی کے ساتھ، کیونکہ نماز سب سے اعلیٰ، اور مصلح کس کا؟ سید الانبیاء، اس پہ اپنی بچی کو بٹھا رہے ہیں، تو پھر کسی عرب میں یہ مجال ہوگی کہ بچی کو اس سے نفرت کرے؟ وہ ہے بھائی مجال ہوگی، ہے کوئی دماغ میں حاشیہ خیال بھی آئے گا؟ اور زوجہ کی شکل میں کیسی محبت؟ آج بیگم کو باتیں کرنے والے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ بیگم اس وقت تک اچھی ہے جب تک بیگم نہ ہو، اس وقت تک تو ماشاءاللہ آپ دیکھو ایسے ایسے رشتہ بھیجنے سے پہلے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا، میں ایکچولی اپنے پاپا کو بھیج رہا ہوں تمہارے یہاں، اور بس ایسی گھنٹوں گھنٹوں خون پہ چپکا رہے گا، میں نے تو اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے نا، میں کوئی خلائی مخلوق تو ہوں نہیں۔ ہمارے ایک ریلیٹو تھے، ان کی منگنی ہو گئی، پہلے وہ موبائل فون نہیں تھا نا، یہ بات ہے 90s کی، تو یہ جو پی ٹی سی ایل ہے نا، مجھے لگ رہا تھا ایل پی سے چپک گیا یہاں، میں نے کہا ایل پی تو نہیں لگی تھی بھائی، جب پاؤ چپکا پاؤ گا، سے بات کر لو اور سناؤ، پتہ نہیں میں نے کتنی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں یار، وہ باتیں جو کسی کام کی نہیں ہے۔ کیا باتیں ہوتی ہیں جب کہیں بات طے ہو جاتی ہے اور نکاح نہ ہو، کہیں آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جائے یا لڑکی کو آپ پسند آ جاؤ، تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ کیا کوئی بہت اہم معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں؟ کشمیر کے مسئلے حل ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے، تمہارا نام کیا ہے، نام تو پتہ ہی ہوتا ہے، اور کیا پکایا آج بتاؤ، کہاں جا رہی ہو، اور وہاں ہم نے کریلے پکائے، مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا قیمہ کریلے ہو رہے ہیں، اور سناؤ۔ چل بس محبت کی وجہ سے بات کو کیا کرے گا، اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ ٹائم نہیں ہے، ایکچولی آفس کا کام ہے، اور دیکھو یہ انسان کو ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے، میں نے ٹائم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ایکچولی یہ ہے اور یہ ہے، پانچ منٹ سے زیادہ بات نہیں، ٹو دا پوائنٹ بات نہ، فضول فضول سوالات اور فضول فضول۔ میں آج سو کے دیر سے اٹھا ہوں، آج ایکچولی مجھے نیند نہیں آئی، پاپا آئے تھے گھر میں، وہ بات کر رہے تھے، پتہ نہیں ممی سے ان کا کچھ پھٹا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، ممی نے کیا کہہ دیا، وہ دہی پہ لے گئے، تو وغیرہ وغیرہ، اوے ران توران پورا ایک، میں اس کو دیکھتا تھا اور ایک تھوڑی دیکھی ہم نے، بس چمک گیا ہے کیا بھائی، ہٹا دے یار اس کو۔ لیکن شادی کے بعد کیا ہوگا؟ الٹا معاملہ، کیا خیال ہے بھائی؟ پھر ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، وہی سوسائٹی جہاں عورت کی عزت نہیں تھی۔ میں جب یہ حدیث پڑھی حیران ہو گیا بھائی، تو ایک صحابی نے دعوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاتے ہو تو دعوت قبول ہے، ادروائز نہیں۔ غربت کا دور تھا بھائی، وہ صحابی دو آدمیوں کا کھانا نہیں بنا سکتے تھے، بے تکلف تھے، انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ پھر یہ آپشن نہیں، اگر آپ اکیلے آتے ہیں تو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عمل سے صرف باتیں نہیں ہو رہی، میں تو یہ حدیثیں سناتا ہوں اتنا ڈرتا ہوں کہ میرے گھر والے بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں وہاں تو بڑی بڑی باتیں، تو بھائی ہم تو پیغمبر نہیں ہیں نا بھائی، کیا خیال ہے؟ ہم نے کب کہا کہ ہم پورے عمل کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اللہ کو توفیق دے دے، تو پیغمبر تو 100% عمل پہ ہوتے ہیں نا، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم اتنے نیک ہیں؟ اگر گھر والے نہ سن رہے ہوتے تو میں یہ دعویٰ کر سکتا تھا، سن لیتے، ہر چیز مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو भाई आप इस सोसाइटी में बात कर रहे हो, 1400 साल पहले की बातें समझ में आने वाली नहीं थी भाई। आपको इज्जत की जरूरत है, अपनी दौजा को साथ लेके जाए। आप तो खातमुल अंबिया हैं, जो लोग आपकी खातिर मैदान जंग में गर्दनें कटा रहे हैं, है भाई, गर्दनें कटा रहे हैं, इतनी इज्जत के बाद प्रोटोकॉल दे रहे हैं अपनी दौजा को। तो आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओ, उन साहब ही ने करने, वो भी बेतकल्लुफ थे। इसलिए कहते हैं तकल्लुफ इस्लाम में पसंदीदा चीज नहीं है, जितनी चादर है उतना पाओ। आपने खाम खामे कह दिया ठीक है 6 आदमी और ले आओ, है नहीं घर में जगह आपके, वो कहां लाके बैठाएगा भाई, तू बोल दो मुझे भाई इतनी गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है भाई, नहीं हो सकता। तो फिर दोबारा मुलाकात हुई, फिर दोबारा अर्ज किया या रसूलल्लाह आपकी दावत करना चाहता हूं। आपने फरमाया आयशा को भी बुलाओ, नहीं भाई गुंजाइश नहीं है, ठीक है गुंजाइश नहीं, आप अकेले हैं, फरमाया नहीं फिर नहीं आते हैं। ये ट्रेनिंग हो रही है, ये क्या हो रही है, कितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे भी होते हैं इसमें, जो कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और ये बताने के 2 लाख रुपए लेते हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं पैसा। और ये मैं आपको अपने बारे में बता दूं, शो मारने के लिए हरगिज नहीं, मेरे किसी बयान का कोई मुआवजा नहीं, ये जहन है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी ने किसी को कॉल करके कहा है कि मुफ्ती साहब के बयान कितने पैसे हैं, वो गलत है। मेरा किसी बयान का कोई मामला बोलो नहीं है, समझते हो, ये फ्री फोकड़ का है सब कुछ, फ्री फोकड़े नहीं आखिरत की उम्मीद से। तो ये है कोई किसी को गलत फहमी बात लोग फैला रहे हैं, अभी ये नहीं जा रहे हैं, अभी ये भाई क्या है हमारे तो बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग बुलाते हैं वो आने जाने का टिकट दे देते हैं बस, उनमें भी मैं कहता हूं नहीं है तो मैं खुद खर्चा कर लूंगा, तबलीग तो हमारे जिम्मे भी है ना। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपको बता रहा हूं। तो आपने फरमाया किसको बुलाओ, आयशा को भी, चलो ये तो घर से बाहर है, कोई ये तागील कर सकता है कि एक्चुअली असल में बाद लोगों को शौक होता है ये बताने का कि हम अपनी वाइफ को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, असल में तो घर में क्या हो रहा है ये तो घर वाली जाने और आप जाने, होता है ना बाद दफा देखा होगा टेलीविजन पे आ रही मेरी वाइफ है इनसे मिलिए, आई लव हर, और वो भी कहती आई अंदर जो तलाकें हो रही होती हैं और जो फटे हो रहे होते हैं वही जानते हैं, दोनों कॉम्प्रोमाइज करके आए होते हैं कि देखो वहां चुप बैठना है, इधर जो मर्जी करो, मीडिया पे आ रहे हैं तमीज से, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। लेकिन घर का माहौल क्या था, घर का माहौल, अम्मी आयशा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं पानी पीती ना प्याले से या गिलास से, तो जहां मैंने मुंह लगा के पानी पिया होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले को घुमा के उसी जगह अपने लब लगा के पानी पिया करते थे। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो भाई ये काम माज अल्लाह किसी दीवाने का बोलो नहीं। तीसरा इल्जाम भाई जादूगर है, तीसरा इल्जाम क्या लगाते थे वो जादूगर, क्योंकि वो खुद से बोलते थे यार ये दीवाने किस टाइप के हो, ये तो बात ऐसी तौहीद की कर रहे हैं, अलहुम अर्जुल यमशूना बिहा, नबी उनसे कहते थे उन पत्थरों को अपने हाथ से बना के पूछते हो क्या इनके पांव हैं जिनसे ये चल सकते हैं, अम लहुम आयुनी युसिरूना बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देख सकते हैं, अम लहुम आज़ान यस्मऊना बिहा, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुन सकते हैं। तो इतनी लॉजिक की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ض वख्तिलाफिल लैल वन नहार, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें भाई, वहां कौन है, नॉर्मल इंसान ही है ना हमारी तरफ, काइंडली प्लीज बैठ जाए आप। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्ض वख्तिलाफिल लैल वन नहार लआयातिल लिउलिल अल्बाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا। अल्लाह कहते हैं जो कलाम नबी पे नाजिल हुआ ना ये अल्लाह ही का कलाम है, ये कलाम बता रहा है कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये आयतें बता रही हैं। मैं वो सुलेमान सलाम का वाक्य सुना रहा था ना, वो भी कंप्लीट करूंगा ताकि ये बात भूल ना जाऊं कहीं मैं, कि बादशाहों का कलाम कैसा होता है, बादशाहों वाला कलाम होता है, कुरान भी ऐसा ही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं क्या बात कर रहा था वो दिमाग से निकल गई अभी, अब देखो इधर उधर आपकी तवज्जो जाती है ना, तो पूरा हाँ। तीसरा इल्जाम लगाया जादूगर, क्या इल्जाम लगाया,
जादूगर,
کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے بھائی ہم نے نہیں ماننا. جب آپ نے فرض کر لیا نا کہ نہیں ماننا تو جو الزام لگے. دیکھو ایک ملک تھا, ان کا یہ تھا کہ اس ملک میں اگر قتل ہو نا تو ہم نے کسی نہ کسی کو لٹکانا ہے لازمی. اس ملک کا قانون یہ تھا. تو یہ اچھا قانون ہے غلط قانون ہے؟ وہ اس پہ چٹکلا بھی ہے نا کہ گرو نے اپنے چیلے سے کہا کہ یار چلتے ہیں اس ملک میں, وہاں انصاف ہے, سب اکول برابر. اس نے کہا بھائی ایسے ملک میں لے جاؤ جہاں سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں ایسے ملک کی تو ہے رہنے کا, سب ایک نظر سے. چلے گئے گھومتے رہے. ایک دن پھانسی گھاٹ میں گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی کو لٹکایا جا رہا ہے لیکن اس کی گردن اتنی موٹی ہے کہ پھندے میں آئی نہیں رہی. تو جلاد نے رابطہ کیا جج سے کہ حضرت اس کی گردن تو آ نہیں رہی ہے. تو جج نے کہا ہمارے ملک میں سب کے ساتھ ایکول سلوک ہوتا ہے, جس کی آ رہی ہے اس کو لٹکا دو. اس کی نہیں آ رہی تو گرو کی آ رہی. یہ جو کہتے ہیں نا سب ایکول سب برابر, ایسا نہیں. باپ کا اور مقام ہے, ماں کا اور ہے, اولاد اور ہے, بیوی اور ہے, بہن اور ہے, بھائی اور ہے. بھائی سب ایک جیسے ہو گئے تو سارا نظام دنیا کا کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا. ہر ایک کو آتی کلدی حق ان حقا. اسلام کہتے ہیں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو. سمجھتے ہو؟ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ اگر نہیں مان لانے کی ٹھان لی آپ نے, بھائی پھر تو ایک اعتراض پھر دوسرا اعتراض پھر تیسرا اعتراض. تو مشرکین یہی تو کر رہے تھے نا کہ نہیں مان لی ہم نے. تو انہوں نے پھر تیسرا اعتراض یہ کیا, بھائی جادو یہ سمجھ دیوانے بھی نہیں ہو سکتے, ایسا بہترین لا پیش کیا انہوں نے. نماز کا جو طریقہ اسلام کے پاس ہے, دنیا میں کسی مذہب کے پاس عبادت کا ایسا خاندانی طریقہ ہے؟ بتاؤ یار. آج ڈینٹسٹ کہتے ہیں دانت وانت صاف کر لیا کرو. ہمارے نبی نے سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کیا ہے 1400 سال پہلے. جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے ان کو کس نے بتا دیا کہ دانت صاف کرنا بہت ضروری ہے؟ فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاہ. اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا ہر نماز میں دانت صاف کرنے کا حکم دیتا. مسلمان 15 دفعہ ناک دھوتا ہے, ہر وضو میں 3 دفعہ, اور نمازیں کتنی ہیں 5. 1400 سال پہلے 15 دفعہ ناک دھلوائی جا رہی ہے. کیا یہ کسی دیوانے کا کام ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ ایک بھائی ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا وہ ایکچولی صفائی نہیں ہے پاکستان میں, اور آپ لوگ جراثیم براثیم تو ایکچولی یہ مولانا لوگ. میں نے کہا بھائی جو ہمارے ملک میں تھوڑی سی صفائی رہ گئی ہے مولاناؤں کی وجہ سے رہ گئی ہے. اگر مولانا لیس بنا دیا نا ہمارے کنٹری کو تو صفائی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ اور میں نے کہا ہم جب مدرسے میں گئے تھے نا تو مدرسے کی میں فقہ کی پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے خود ہوئی, اس کا پہلا چیپٹر ہر اسلامی فقہ چاہے وہ فقہ شافعی ہو فقہ حنبلی ہو اس کا پہلا باب ہی طہارت ہے. یعنی اسلامک لا جب آپ پڑھتے ہیں نا شروع کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ صفائی ستھرائی سے, طہارت کے احکام. تو بھائی دنیا میں کوئی لا ایسا ہے کسی ملک کا قانون تو صفائی سے شروع ہو رہا ہو؟ نا نا نا. جتنی فقہ نے کتابیں لکھی ہیں تمام اسلامک لا پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے پہلا آرڈر کیا ہے؟ طہارت صفائی. حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسلام سب سے پہلے اسے آرڈر کس کا کرتا ہے؟ غسل کرنے کا حکم ہے. ابے بھائی جس مذہب میں مردے کو بھی غسل کر کے دفنایا جا رہا ہو اس میں نہانے دھونے اور صفائی کی کتنی ویلیو ہوگی؟ اب اگر مسلمان میلے ہیں تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے بھائی, یہ کس کا قصور ہے؟ ایسے ایسے لوگ ہیں مارکیٹ میں کہ کیا بتاؤں. ہمارے دوست تھے, اب تو بہت پرانی بات ہے تو ان کو نہیں پتا چلے گا ان کی بات ہوگی. مجھے پتا چلا صرف عید پہ نہاتے ہیں. اب کسی کو ان کے جسم سے اسمیل آئے یہ تو شکر ہے عید آ جاتی ہے, بھلے ایک دن لیٹ آئے ایک دن پہلے آئے, تو کیا وہ اسلام کا قصور ہے؟ جو مذہب کتاب آپ کو بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث, ہم جب فقہ کی پہلی کتاب پڑھی نا تو اس میں یہ حدیث آئی کہ جب کوئی شخص صبح بیدار ہو, پہلے نلکوں کا رواج نہیں تھا, کھڑا ہوا پانی ہوتا تھا نا بالٹیوں میں, تو قانون کی پہلی کتاب جو اسلامک لا ہم پڑھ رہے ہیں جسے پڑھ کے انسان عالم بنتا ہے پھر آگے اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو مفتی بنتا ہے, وہ لا میں پہلے کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی جب آپ صبح برتن میں ہاتھ ڈالیں تو ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈال دیں بلکہ پہلے اسے 3 دفعہ دھوئیں. بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغسن يده بالكناء حتى يغسلها ثلاثا او كما قال صلى الله عليه وسلم. آگے ریفرنس ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صبح بیدار ہو تو ہرگز اپنا ہاتھ برتن میں نہ, لا یغمسن نون تاکید کے ساتھ, ہرگز اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ تین مرتبہ اس کو دھو نہ لے. بھائی گندا تھوڑی ہے وہ, آپ کو کیا پتا گندا ہے. فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ رات کو کسی گندگی میں پڑا یا نہیں پڑا, اس امکان کی بیس پر کہ شاید کوئی گندگی ہاتھ پہ لگ گئی ہو, اس امکان کی بیس پر ہاتھ کو تین دفعہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, یہ کسی دیوانے کے قوانین ہو سکتے ہیں ماذا اللہ. وقت ہو گیا, اچھا بس سمیٹ رہا ہوں, کتنا ٹائم رہ گیا, اچھا بس میں سمیٹ رہا ہوں بات میں. جی بادشاہ کا, اچھا اگر سوال نہ لیں اسی کو 15 منٹ کنٹینیو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, سوال جواب کا شاید سیشن اسکپ کر دیتے ہیں, بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا, بیان ہی کو تھوڑا سا میں نا وہ کر دیتا ہوں, جو سوال جواب کا ٹائم تھا وہ بیان ہے, سوال پھر اگلے کبھی ساؤں میں ملے ان شاء اللہ. اچھا تو کیا حکم دیا جا رہا ہے, ائی نبات یدہ غدن, ہو سکتا ہے بھائی ہاتھ میں گندگی لگ گئی, اس دیش سے عرب کو پانی سے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور ایسی جگہوں پہ 15 دفعہ ناک دھونے کا حکم دیا جاتا ہے جہاں آبشارے ہوتی, پانی کے بڑے بڑے ڈیم ہوتے, تو بات سمجھ میں آتی, کیا خیال ہے بھائی, توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کو, ایسی جگہ پہ حکم دیا جاتا ہے بڑے بڑے ڈیم ہوتے ہیں جو رانا ڈکیا لگا کے آؤ اس میں, ٹھیک ہے بھائی, یا آبشاریں بہری ہوتی, چشمے ہوتے, پانی وافر مقدار میں ہوتا, تو کہا جاتا بھائی ہر نماز سے پہلے 3 دفعہ منہ دھونا ہے اور پاؤں دھونے, پانی دھونے, ہفتے میں 1 دفعہ لازمی غسل کرنا ہے, پھر غسل جنابت ہے, اور جو ہے نا بات بات سے غسل کے حکم دیا جا رہا ہے. بھائی ایسی سوسائٹی میں حکم دیا جا رہا ہے جہاں پانی سب سے زیادہ شارٹ, اب بھی تیل سستا پانی مہنگا, وہاں جا کے دل چاہتے پیٹرول پیے آدمی, جو پانی کی بوتل خریدتا ہے نا آدمی کہتا ہے جو پیٹرول گاڑی میں ڈالا ہے وہی یہیں بھی ڈال دے بھائی, اس کے باوجود اتنا زیادہ پانی کے استعمال کا حکم دیا جا رہا ہے. مسلم شاور کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے, یہ آیا ہی مسلمانوں سے ہے بھائی, یہ کسی دیوانے کی تعلیمات نہیں ہو سکتی, بات کو بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں میں. پھر تیسرا الزام لگاتے تھے بھائی جادوگر ہے, کیا ہے کیوں کہتے ہیں یار بات اتنی اٹریکشن ہے ان کے کلام میں, جب یہ آیتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں دل میں اترتا, جعفر طیار کے سامنے آیتیں پڑھی تھی, جعفر طیار نے حضرت, حالانکہ اس کو غیر, وہ مسلم تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اور نجاشی کی تو غیر مسلم تھا, سورہ مریم جب پڑھنا شروع کی ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. ایسا خاندانی تذکرہ سیدنا مریم اور عیسیٰ ابن مریم کا سورہ مریم میں ہے کہ آج عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی قسم وہ پروٹوکول نہیں دے سکتی, سیدنا مریم کو خدا کی قسم عیسائی وہ پروٹوکول نہیں دے سکتا جو پروٹوکول سورہ مریم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو دیا ہے. جب وہ آئے تھے پڑھنا شروع کی نجاتی تو عیسائی تھا, رو رو کے اس کی داڑھی تر ہو گئی کیونکہ اپنے پیغمبر کا ایسا حسین تذکرہ اس نے نہیں سنا تھا, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے, تبھی تو قرآن کی آیتیں یاد نازل ہوئی, ساتویں پارے کی پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے مسلمانوں جب یہ عیسائی کرسچن جب یہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں جن کے دل میں جذبہ ہے حق کو تلاش کا, اللہ نے عیسائیوں کی قرآن میں تعریف کی ہے کہ جو ان میں نرم لوگ ہیں حق کے متلاشی ہیں, جب یہ قرآن سنتے ہیں ترا اعینہم تفیض من الدم, اے مخاطب تو ان کی آنکھیں دیکھے گا آنکھوں سے بہ رہی ہیں, یہ بلاغت ہے, آنکھیں نہیں بہتی, بہتے کیا ہیں آنسو, لیکن قرآن کی بلاغت ہے, اللہ کہتے ہیں اتنا روتے ہیں ایسا لگتا ہے آنسو نہیں بہ رہے, ان آنسو میں آنکھیں بہ رہی ہیں, اتنا روتے ہیں. تو جادو کا جو آپ پہ الزام لگا وہ کہتے ہیں یار اتنی اٹریکشن ہے، نجاشی رو رہا ہے، پادری رو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں لوگ، کیا ہے اس کلام میں؟ تو انہوں نے کہا بھائی جادو میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے، میجک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم انسان پر کوئی زہر ہو جاتا ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کیفیت تاری ہو جاتی ہے، تو یہ بھی جادو ہے. تو بھائی جادوگروں کے حالات تو دیکھو، جادوگر کے بیویوں کے حقوق بتا کے جاتے ہیں، کوئی ایسا جادوگر دیکھا آپ نے؟ طلاقیں دلوانے میں ماسٹر ہوتے ہیں جادوگر، عامل جو روحانی عامل ہے نا، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی سنگ دل محبوب کسی کی بیوی ہے یا بیوی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں محبوب بس قدموں میں لانا ہے، بھلے کسی کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر ان کے پاس سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لا کرنے کی طاقت ہوتی تو ان کا اپنا محبوب مارکیٹ سے شارٹ نہ ہوتا، ان کے اکثر اپنے محبوب گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہ جادوگر والی کوئی علامت، نہ دیوانوں والی کوئی علامت، نہ جھوٹ والی کوئی علامت. بھائی اس بات کی دلیل ہے کہ جو کلام آپ لے کر آئے وہ برحق کلام ہے. اس پہ اور بہت سارے دلائل ہیں، اگر میں قرآن کے برحق ہونے کے دلائل لینا شروع کروں فجر ہو سکتی ہے، یہ دلائل ختم نہیں، پوری رات گزر جائے گی. میں موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں. بادشاہ کا جواب بادشاہ نہیں ہوا تو آپ انڈا موڑ آ جائیے گا، آپ کو الگ سے میں بادشاہ کا واقعہ سناؤں. اب میں آخری بات بالکل سمیٹ رہا ہوں. دیکھو کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے عقل مند کے لیے اتنا بھی کافی ہے، عمل کرنا چاہیے. آخری بات دیکھو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ مانتے ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، کیونکہ جس طرح آپ کی سیرت کو محفوظ کیا گیا یہ کسی یہ سچے پیغمبر کے ساتھ، آپ کی جو حدیثیں کیسی سندوں کے ساتھ چلتی ہیں. کبھی آپ مدارس میں جا کے دیکھو، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان، کیسی سندیں چلتی ہیں، پھر ایک ایک راوی کے حالات زندگی کیسے محفوظ ہیں. تو اب آخری بات یہ دیکھو، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. مسلمان کی ذمہ داری ہے خود بھی دین پہ چلے اور دوسروں کو بھی دین پہ چلائے، جو ذمہ داری سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ بالکل سچی مچی میں آخری بات کر رہا ہوں. وہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو سچی مچی کا مطلب نہیں پتا، جن کو پتا ہے وہ ان کو بتا دینا، جن کو نہیں پتا بعد میں بتا دینا، ابھی ادھر توجہ کریں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائی تھے، اور ہم اور آپ بھی کیا ہیں؟ دائی ہیں غیر مسلموں کے لیے. تو کسی نہ کسی درجے میں، چاہے بدعملی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی درجے میں دائی ہے یا نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جب شروع کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو آپ کی سیرت کے دو پہلو. جب آپ دیکھو کسی کو موٹیویٹ کرتے ہو نا، تو اگلا آپ کا عمل دیکھتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا وزن 150 کلو ہے اور آپ لوگوں کو پتلا ہونے کا طریقہ بتا رہے ہو، لوگ آپ کے طریقے کو فالو کریں گے؟ اور آپ ڈرا بھی رہے ہو بھائی پتلے ہونا چاہیے، موٹے نہیں ہونا چاہیے، اور آپ خود 150 کلو کے ہو، لمبائی اور چوڑائی برابر ہو گئی آپ کی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ لیٹے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، کتنے موٹے ہو گئے آپ. تو آپ کیا ایسی ورک شاپ کھول سکتے ہو جس میں لوگوں کو فٹنس کے طریقے بتا رہے ہو؟ ہے بھائی، ارے نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. آپ خود ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہو اور لٹکنے کا خیال آ رہا ہے کہ میں اپنی خودکشی کر کے لٹک جاؤں گا، اور لوگوں کو ڈپریشن دور کرنے کے طریقے بتا رہے ہو، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریشن میں خودکشی کرنے جا رہا ہے، تو لوگ مان لیں گے؟ آپ کو اپنا عمل پہلے پیش کرنا پڑے گا نا. آپ کہو گے بھائی میں آج تمہیں 50-60 کلو کا نظر آ رہا ہوں، میری پرانی تصویر دیکھو 200 کلو کا تھا، ان ہدایات پر میں نے خود عمل کیا اور میں کتنے کا ہو گیا؟ 50 کلو کا. مزید اگر میں نے لہسن کھایا تو ہو سکتا ہے میں جب آؤں تو صرف کپڑے نظر آئے ہینگر پہ لٹکے ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں کراچی میں اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں گٹکے کھا کھا کے وجود میں آ گئی. ہمارے یہاں گٹکا اتنا پھیل گیا، مین پوری گٹکا، کہ ایسے کچھ لڑکے آ رہے ہوتے ہیں تو میں قمیض ہلا کے دیکھتا ہوں اندر بندہ بھی ہے یا نہیں، نشہ کر کر کے نا یہ حال ہو جاتا ہے. تو آپ اپنا ماضی دکھاؤ گے نا کہ میں پہلے یہ تھا، اب میں کیا ہوں 50 کلو کا یا 60 کلو کا، لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، لوگ کہیں گے ہاں اس کی ہدایات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کوئی آدمی آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہے تو طریقے میں وہ پہلے یہ بتاتا ہے دیکھو میں غریب تھا، میں نے ان طریقوں پر عمل کیا، آج میرے پاس یہ لینڈ کروزر اور یہ گھر اور یہ، تو آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو بھائی اپنا عمل پیش کرنا پڑتا ہے نا. تو ہمارے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ میں میسنجر آف گاڈ ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عمل تھے اپنی 40 سالہ زندگی سے پہلے کے, ایک عبادت غار حرا کی اور ایک کیریکٹر. کیریکٹر کیا ہوتا ہے؟ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں, دھوکا نہیں, امانت میں خیانت نہیں, مالی لین دین میں کرپشن نہیں, گڑبڑ نہیں, جس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. ایز اے انسان آپ سوسائٹی میں کیسے رہتے ہیں, چاہے ہندو ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے مسلم ہو. بھائی ہندو بھی بعض مالی لین دین میں ایک نمبر ہوتے ہیں نا بھائی, وہ ٹھیک ہے مندر جاتا ہے لیکن لوگ اس سے بزنس کرتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ بندہ جھوٹا نہیں. عیسائیوں میں بھی ہوتے ہیں, یہودیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہر قوم میں ہوتے ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے کہ عیسائی یہودیوں میں تمہیں بہت سے ایسے بھی ملیں گے کہ تم ایک دینار دے دو, قرآن کی آیت ہے, وہ ایک دینار بھی نہیں واپس کریں گے. اور عیسائیوں یہودیوں میں تمہیں ایسے بھی ملیں گے سونے کا پہاڑ دے دو گے تو واپس کر دیں گے. تو یہ ہر قوم میں ہوتے ہیں, کیریکٹر لیس اور با کردار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیریکٹر کا مطلب سمجھ میں آ گیا بھائی, جھوٹ نہیں, دو نمبری نہیں, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں, ٹھگنا نہیں کسی کو, امانت میں خیانت نہیں. یہ نہیں کہ اپنا حق لینے کے وقت تو بڑا شیر ہے, حق دیتے ہوئے کیا کر رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے. اٹ از کالڈ کیریکٹر, اردو میں جس کو کردار کہتے ہیں. تو ہمارے نبی کے پاس دو چیزیں تھیں, عبادت غار حرا کی اور کیریکٹر. آپ نے عبادت کا تذکرہ بالکل نہیں کیا. جب نبوت کا اعلان کیا تو فرمایا بتاؤ میں کیسا ہوں, لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں اور امین. امین کا مطلب پیسوں کے معاملات میں بھی ایک نمبر اور زبان میں بھی ایک نمبر. اس کو کہتے ہیں صادق اور امین, جو ہمارے ہاں صدر مملکت کی شرطوں میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم صادق بھی ہوں گے اور امین بھی ہوں گے. لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ہونا کیا چاہیے بھالل صادق, اور ہو سکتا ہے ہوں بھائی, ہمیں نہیں بتاؤں, ہو سکتا ہے ہوں. تو خیر آگے چلیں, سیاست پہ نہ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو توحید کی اور اسلام کی دعوت دی ہے تو اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے مذہب کو آپ کے مذہب کی رسومات دیکھ کر فالو نہیں کرے گا, وہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھ کر آپ کو فالو کرے گا. انگریز کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کے ماتھے پہ سجدوں کا چھوٹا محراب ہے یا کھڈے پڑ گئے ہیں سجدے کر کر کے. چائنا والوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ دن میں 15 دفعہ وضو کرتے ہیں یا 18 دفعہ استنجا کرتے ہیں, اور بیت الخلا میں گھنٹوں لگاتے ہیں یا منٹ میں بعد, کیونکہ جو بہنیوں کا استنجا گھنٹوں گھنٹوں کا ہوتا ہے. میں نے دیکھا لوگ مجھے واش روم سے فون کر رہے ہیں کہ میں نہا رہا ہوں, تسلی نہیں ہو رہی. وہ سمجھتا میں بہت پرہیزگار ہوں, بہت پرہیز, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حالانکہ وہم ہے یہ. تو اور کچھ اتنے میلے ہوتے ہیں کہ صابن سے نہا لیں تو صابن کو طرف سے دھونا پڑتا ہے. کچھ وہمی ہوتے ہیں, نارمل کم ہی ہوتے ہیں مارکیٹ میں. خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا؟ اپنا, بولو, کیریکٹر. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے کیریکٹر سے غیر مسلم متاثر ہوگا. عبادت بھی ہم نے کرنی ہے. اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے, روزے کی بہت اہمیت ہے, شراب نہیں پینا آپ نے کبھی بھی, زنا کے قریب مت جانا, بے پردگی نہیں. اس اسٹیٹ میں, امریکہ میں یہ اس اسٹیٹ کی خوبی ہے, یہاں عورت کو مکمل پردے کی اجازت ہے, یہاں آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت ہے, یہاں آپ کو مجھ جیسے آدمی کو, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست, چار شادیوں والا, کس شخص کو ویزا مل گیا یہاں تبلیغ, مجھے ویزا اس دیش میں ملا کہ تبلیغ کرنے جا رہا ہوں. تو پوزیٹو ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی جب ایک چیز اتنی پوزیٹو ہے تو آپ کو اس پوزیٹو کا, پوزیٹیوٹی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں نیگیٹو بھی ہوں گی اور اس پہ لیگل جو بھی احتجاج بنتا ہے, آپ جو لیگل طریقہ احتجاج کا وہ آپ کرو. ہم کبھی بھی نہیں کہتے غلط چیز میں کسی کا بھی ساتھ دو. جو بھی ایک احتجاج کا ایک لیگل طریقہ ہے, جو گورنمنٹ نے آپ کو حق دیا احتجاج کرنے کا, وہ وکیلوں سے پوچھو, وہ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن جو پازیٹو چیز ہے وہ بھی تو ماننے کی ہے یا نہیں ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایسی سچویشن میں آپ کے کردار پہ اگر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی نا, تو آپ نے نماز پڑھنی ہے, وہ تو حکم ہے, روزہ رکھنا ہے, شراب سے بچنا ہے. یہ خوبی ہے کہ آپ کو شراب کو فورس نہیں کیا جاتا, عورت کو بے پردگی, بہت سے ملک ایسے جس میں عورت کو نقاب لینے کی اجازت نہیں, یہاں آپ کو اجازت ہے کہ عورت نقاب
لے سکتی ہے.
یہاں مدرسہ کھولے ہوئے لوگوں نے کتنے, میں نے بھی بلاگ بنائے تھے ایسے خاندانی مدرسے, بھائی اجازت ہے آپ کو یار, تراوی میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں. تو ان سب چیزوں کی اجازت ہے تو آپ اس مذہب کو فالو کر لو, کیا خیال ہے؟ گڑبڑ کہاں سے ہوگی جب کردار میں دو نمبری ہوگی, معاملات میں دو نمبری ہوگی, پھر یہ لوگ آپ پر لگائیں گے پابندیاں جب آپ لا کو فالو نہیں کرو گے, پھر یہ کہیں گے مسلمان دو نمبر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی اللیگل کام
نہیں کرنا.
چند مثالیں دے کے بات ختم کرتا ہوں, وہ کہاں لے
رہے
اب دیکھیں نا, اتنے لوگ بڑی مشکل سے آئے ہیں نا, اپنی پکڑائی میں کہاں آتے ہیں جلدی سے نا, یہ باتیں بہت قیمتی ہیں. دیکھو میں ایک مثال ہر جگہ دیتا ہوں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مسلم حکومت کے وزیر خزانہ تھے یا غیر مسلم اسٹیٹ کے؟ غیر مسلم اسٹیٹ کے وزیر خزانہ تھے, کیا خیال ہے؟ اور انہوں نے کہا تھا مصر تو سارے بت پرست تھے, یوسف علیہ السلام صرف مسلم نہیں پیغمبر تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں کیونکہ میں حفاظت بھی کروں گا خزانوں کی, کرپشن بھی نہیں کروں گا, اور میں یہ علم جانتا ہوں. صحیح ہے نا, میں یہ علم جانتا ہوں خزانوں کی حفاظت کرے, خوف کی تعبیر بھی جانتے تھے خزانوں کی, مجھے پتا ہے مصر کو اکنامیکلی کیسے اسٹیبل کیا جا سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے مصر جو غیر مسلم اسٹیٹ تھی اس کی بدخواہی کی, اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا یا اس کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا؟ اس کی قوم کو بھی اسٹیٹ کو بھی, اکنامیکلی اس شہر کے دنوں میں اتنا مضبوط کر دیا اور آفر کی تھی کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, اتنا مضبوط کیا ہے کہ پبلک نے وداؤٹ الیکشن کس کی سلیکشن کی ہے بادشاہ بنانے کے لیے؟ یوسف علیہ السلام. بادشاہ نے کہا میرے بعد آپ ہی ہو بادشاہ, اور بادشاہ بن گئے. ہر کام ڈنڈے سے نہیں ہوتا, کچھ کام تمیز سے بھی. اور آپ کیا ڈنڈا چلا سکتے ہو یار, کیا کرو گے آپ یہاں پہ, کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو بہت سے کام تمیز سے ہوتے ہیں. آپ ایک اتنے اچھے شہری بن کے دکھاؤ یہاں پہ, امریکہ کی گورنمنٹ کا یار سب سے زیادہ لا کو فالو کرنے والے یہاں کون ہیں؟ مسلم. کوئی ایک مسلمان بھی ٹیکس چوری نہیں کرے یہاں پہ, ان کو بتاؤ یار جتنا کماتے ہیں فیئر ہے, بالکل دکھا رہے ہیں اور یہ ٹیکس دے رہے ہیں, کوئی ایک بھی الیگل نہ رہے. ایسے ایسے ڈرامے کر کے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, میرے اوپر وہاں قاتلانہ حملہ ہوا اور فیک فائرنگ بھی کروائی ہوئی ہوتی ہے, وہ اتنے ڈاکو ہوا ہے گھسے, وہ ڈاکو اس کا کوئی ماموں ہوگا, کوئی اس کا پھوپھا ہوگا, کوئی چاچو ہوگا. ابے تو کیا کر رہا ہے یار اپنے چاچوؤں کا, کل کوئی اخبار میں آ گیا وہ تو پڑے جائیں گے بےچارے. کیوں انلیگل رہ رہے ہو بھائی, لیگل کر دو اس کو, وکیلوں سے رابطہ کرو, بھائی میں لیگل کرنا چاہتا ہوں, میرا دل اس سے آمادہ نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیسی زبردست حکومت کی, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر معاہدوں کی پابندی اسلام میں بہت سخت ہے, اس میں اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ مسلم سے معاہدہ کر رہے ہو یا غیر مسلم سے. صلح حدیبیہ کا واقعہ میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں, نبی کا معاہدہ صلح حدیبیہ میں مسلموں سے ہوا تھا یا غیر مسلم سے؟ غیر مسلم. نمبر دو, اس میں یہ شرط, اور غیر مسلم بھی انتہائی شدید دشمن جو خون کے پیاسے تھے, وہ نہیں جو آپ کو نیشنلٹیاں دے رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ لوگ نہیں تھے جو آپ کو نیشنلٹیاں دے رہے تھے, خون کے پیاسے تھے وہ کہ ہم آپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. ان سے معاہدے ہو رہے ہیں, اور اس معاہدے میں یہ شق کہ اگر یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں چلا گیا تو اسے ہمارے حوالے نہیں کیا جائے, وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے پناہ لینے کے لیے بھاگ کے یہاں آ گیا ہم اسے پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیں گے. یہ شرط مسلمانوں کے فیور میں تھی یا اگینسٹ تھی؟ اگینسٹ. لیکن جب معاہدہ ہو گیا, ابھی سائن بھی نہیں ہوئے زبانی, اور ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھوں میں بیڑیاں, ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر, وہ ظلم سے بچنے کے لیے بھاگ کے آئے تو مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے, حالانکہ سائن نہیں ہوئے تھے اس پہ, لیکن اگر نبی یہ معاہدہ پورا نہ کرتے ایک انگلی اٹھ جاتی. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو قرآن میں یہ ہیں کہ اہل ایمان اپنے معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, لیکن عمل کیا ہو رہا ہے؟ عمل نہیں ہو رہا بھائی, عمل میں تو یہ کہ سائن نہیں کیا تو یہ نہیں کیا بھائی, زبان سب سے بڑی چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان کو حوالے کیا, ابو جندل رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہو, آپ خاموش ہیں بھائی, فیور میں ہے یا اگینسٹ ہے, معاہدے کی کیا کرنی ہے پابندی. پھر مشرکین نے ہی معاہدہ توڑا ہے تو پھر آپ نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے, انہوں نے معاہدہ توڑا ہے,
جب تک انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے پر قائم رہے ہیں. تو وہ معاہدہ یہی تھا نا کہ جنگ بندی ہے, تو اس میں یہ تھا کہ معاہدہ جو توڑے گا تو پھر جنگ کی اجازت ہوگی, سمجھ رہے ہیں, وہ معاہدے کا حصہ تھا یہ. تو اب مجھے بتاؤ کہ وہ معاہدہ زبانی ہوا, اپنے ساتھی کو پکڑ کے ان کے حوالے کیا جا رہا ہے جس میں ڈر ہے کہ ان کو قتل کر دیں گے, لیکن نہیں, مسلمان ایگریمنٹ کا پکا ہوتا ہے. تو آپ جس اسٹیٹ میں رہتے ہو یہاں آپ سے کہ گورنمنٹ سے زبانی معاہدے نہیں ہوئے, پورے پورے پیپر پہ سائن لیے گئے ہیں, ٹھپے لگائے گئے ہیں, تھم نیل لگائے گئے ہیں, حلفیہ بیان لیے گئے ہیں, اس کے بعد بھی اگر آپ گڑبڑ کرتے ہو, ٹیکس دینے میں ڈنڈیاں مار رہے ہو اور پھر یوں کر کے گھما رہے ہو, ادھر سے ٹوپی کرا رہے ہو, پورا ٹوپیوں کا کنٹینر لے کے آ رہے ہو اپنے ملک سے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے, اور یہاں گوروں کو مختلف سائز کی ٹوپیاں پہنائے چلے جا رہے ہو. ایک آدمی چائنا گیا, ماشاء اللہ داڑھی بھی ہے ان کی, میں نہیں کہہ رہا داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں, لیکن جب داڑھی والا ایسا کرے گا تو غصہ زیادہ آتا ہے. وہ وہاں کیا کر رہے ہیں حضرت جی, وہ پتہ کیا کر رہے ہیں, ہول سیل ریٹ پہ چیزوں کی قیمت سستی ہوتی ہے, کیا خیال ہے, سیمپل کے طور پہ نا, تو انہوں نے کہ سیمپل کے طور پہ کہ میں بزنس مین ہوں, کائنڈلی یہ ذرا مجھے چیک کرائیے گا, سیمپل کے طور پہ اس نے دے دیا, یہاں سے بھی لی, وہاں سے بھی لی, وہاں سے بھی لی, سیمپل ہی اتنے جمع ہو گئے کہ کنٹینر لے کے آ گئے. اب یہ دھوکا ہے یا نہیں ہے, وہ تو اس لیے کہ یہ چیک کر کے آئے گا تو پھر مجھ سے پوری دکان خریدے گا. آپ نے سیمپل ہی, ماشاء اللہ, یہ تو وہی ہو گیا. ایک آدمی ہوٹل میں گیا اور ہوٹل میں جا کے پوچھتا ہے بھائی نہاری کتنے کی, اس نے کہا 150 روپے کی, بریانی کتنے کی, اس نے کہا 200 روپے کی, روٹی کتنے کی, اس نے کہا 50 روپے کی, رائتا کتنے کا, اس نے کہا فری رائتا, اس نے کہا 6 رائتے لے آ پانی, کیا لیا بھائی, تو سیمپل ہی لے کے پورا کنٹینر بک کر دیا یار آپ. تو بھائی کیریکٹر لیس ہونا اللہ کو اس عمل سے بہت زیادہ نفرت ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, تو اس لیے یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو کائنڈلی نہ کرے, سمجھتے ہو,
بالکل.
تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں تھیں, سلیمان اسلام والا واقعہ پھر انشاءاللہ آپ جھنڈا موڑ پہ آئیے گا, اکیلے میں ملاقات ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. بہت زیادہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے, برکتیں دیں.